مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں.
اللہ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. سورہ الحاقہ کی ان آیات پر درس چل رہا ہے کئی ہفتوں سے. اللہ نے فرمایا، جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ اتنا خوش ہوگا، وہ کہے گا اے لوگو اقرؤوا کتابیہ، میرا اعمال نامہ پڑھو. اس سے پہلے کیا حالت تھی کہ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، حضرت عیسیٰ کہیں گے نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے. جب پیغمبروں کا یہ حال ہوگا تو عام آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ قرآن کہتا ہے جب اعمال نامہ مل جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص کو اللہ کے سامنے ایسے پیش ہونا ہے، لیس بینہ وبین اللہ ترجمان، درمیان میں کوئی تیسرا نہیں ہوگا. اور اس طرح اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ سامنے اللہ ہے، ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. سوچیں کیا عالم ہوگا انسان کا. قرآن کہتا ہے ایسے موقع پہ جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ شخص کامیاب. فَيَقُولُ، وہ واپس پلٹے گا. پہلے یہ کیفیت تھی کہ اپنے باپ سے دور بھاگ رہا تھا، اپنی بیوی سے دور بھاگ رہا تھا، اپنے بھائی سے دور بھاگ رہا تھا، اپنے خاندان سے دور بھاگ رہا تھا، اور اب سب سے پہلے اپنے خاندان کو پکارے گا. اقرؤوا کتابیہ، میرا اعمال نامہ پڑھو. انی ظننت، مجھے یقین تھا، انی ملاق حسابیہ، کہ میری اپنے حساب سے ملاقات ہونے والی ہے. میرا یہ نظریہ نہیں تھا کہ ہم جو کچھ کریں مر کے سب ختم ہو جائے گا. یہ بیوقوف اور احمق لوگوں کا نظریہ ہے کہ انسان 100 انسانوں کو قتل کر کے جائے تو بھی کوئی رزلٹ نہیں، 100 انسانوں کا پیٹ بھر کے جائے تو بھی کوئی رزلٹ نہیں ہے، ایم ہی بنا کے بنانے والے نے چھوڑ دیا. یہ احمقوں اور بیوقوفوں کا نظریہ ہے، مادہ پرستوں کا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جو اس دنیا کے ظاہر سے دھوکہ کھاتے ہیں، اس دنیا کے ظاہر سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. آج بہت سارے آپ کو پڑھے لکھے لوگ نظر آئیں گے جو اس دنیا کے ظاہر سے دھوکہ کھاتے ہیں. لوگ گائیڈنس لیتے ہیں یا تو مذہب سے، اور آج کل گائیڈنس لے رہے ہیں، مذہب کو جب نکال دیا تو موٹیویشنل اسپیکر سے گائیڈنس لے رہے ہیں. انسان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے یار جو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے میں اس کو فالو کروں، اس سے سمجھوں مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اب علماء کو تو لوگ سنتے نہیں ہیں، جو دنیا پرست لوگ ہیں کہتے ہیں انہیں کیا پتا، یہ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، بہت سوں کو انگلش نہیں آتی، بہت سوں کو سائنس کا پتہ نہیں ہے. ان سے نیوٹن کا پہلا قانون پوچھ لو وہ نہیں پتا ہوگا، دوسرا لا پوچھ لو وہ نہیں پتا ہوگا. بہت سو کو تو نیوٹن کا ہی نہیں پتا، یہ کیا ہمیں گائیڈ کریں گے؟ جاہل، اجڈ، گنوار، ان کو ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنا، یہ دعا یاد ہے، اس کا سائنس سے کوئی تعلق ہے؟ بولو، ان کو بہت زیادہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ آتی ہے، ان کو سورہ فاتحہ یاد ہے، تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جاہل، یہ ہمیں کیا سمجھائیں گے کیسے لائف گزارنی ہے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو سمجھانے والا ہو سب سے پہلے اس کو انگلش، اس کو تاکہ دنیا کا پتا ہو، دنیا کا پتا ہو، پھر ہم ان سے سیکھیں گے، وہ کیا کریں گے؟ آسان سی بات کو گھما پھرا کے پیچیدہ کر کے بیان، مجھے کلک اصل میں شارٹ کلک دیکھا اس پہ اتنی ہنسی آئی ہے، موٹیویشنل اسپیکر غلط باتیں نہیں کرتے، بہت سی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، کوئی ان کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، لیکن ان میں بعض بڑے بڑے پھینکو ہوتے ہیں، وہ کل کسی نے مجھے ایک مزاحیہ کلپ بھیجا، اس نے کسی موٹیویشنل اسپیکر کا بہت مذاق اڑایا تھا، وہ موٹیویشنل اسپیکر کہہ رہا تھا کہ میرا مقصد اس کا مذاق اڑانا نہیں ہے، میرا مقصد اسے تفریح ہے، چھٹکلا آ گیا نا، مجھے مزہ آیا، ہنسی آئی تو میں بھی ہنس لیا، باقی میرا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے، اور اس کی بات جس بات پہ مذاق اڑایا وہ بات بھی کوئی اتنی غلط نہیں تھی، لیکن آپ کو پتا ہے پاکستانی قوم کسے چھوڑتی ہے، تو وہ اسپیکر بڑا مشہور آدمی ہے، وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ لائف میں مصیبتیں آتی ہیں، تو جیسے چائے کے اوپر بلائی آ جائے نا تو پھونک مار کے ملائی ہٹا کے چائے پی لیتے ہیں، ایسے ہی زندگی میں مصیبتیں آئیں پھونک مار کے ہٹاؤ اور چلتے رہو لائف، مصیبتوں کی وجہ سے رکو نہیں، میسج تو اچھا میسج ہے لیکن کسی پاکستانی نے اس کا ریکارڈ لگایا، ایک بندہ بٹھا دیا، کہہ رہا یار میرا باپ آئی سی یو میں، میری ماں کو یہ بیماری، میرے یہ مسئلے، اس نے اس کی تقریر سن کے کہا مصیبتیں چائے میں ملائی کی طرح ہیں، بھوک مارو سائڈ پہ، اس نے کہا ابا کو سائڈ پہ لگاؤں میں کیا، ابا کو میں کیا کروں سائڈ پہ لگاؤں، اس ٹینشن کا علاج بتا میں کیا کروں، اماں بھی بیمار ہے ابا بھی بیمار ہے گھر میں درجنوں مسائل، پھونک مارو ملائی کو سائڈ پہ، تو مجھے وہ آپ لوگ کلپ نہ دیکھیں، اس نے کوئی بہت بےہودہ زبان بھی استعمال کی ہے جو کسی شریف آدمی پہ زیب نہیں دیتی، لیکن بات اصل میں یہی ہے، کتنا آسان ہوتا پھونک مار کے سائڈ پہ لگاتے ہیں، بھائی ٹینشن کا علاج بتاؤ اللہ کے بندو، وہ علاج اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتاتا، اسلام کیا کہتا ہے پھونک مار کے سائڈ پہ لگاؤ، نہ نہ اذا اصابتہم مصیبہ، کیسی پیاری آیت ہے، ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور مصیبت بھی چھوٹی نہیں، اس سے پہلے جو مصیبت کا ذکر ہے وہ ہے موت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ من الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں جھنجھوڑیں گے، ولا نبلونا، نبلو بھی نہیں ہے، لنبلونا تاکید، جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے ہم تمہیں خوف میں مبتلا کر کے، بعض دفعہ دشمن کا خوف ہوگا کوئی ملک چڑھائی نہ کر دے، امن ختم، دہشت گردوں کا راج ہو جائے گا، ونقص من الاموال، مالی نقصانات ہونا، کاروبار ٹھپ، روڈ پہ آ گئے، اب مصیبت کو پھونک مار کے سائڈ پہ لگاؤ، ملائی کو پھونک مارنا آسان ہے، مصیبت کو پھونک مارنے میں آدمی کی اپنی پھونک نکل جائے گی، بلکہ جب زیادہ ٹینشنیں آتی ہیں نا تو پھونک مارنے کے لیے پھونک ہی نہیں بچتی انسان کے اندر، ونفس من الاموال کا مالی نقصان ہوگا، والانفس جانی نقصان، بیوی مر گئی، باپ مر گیا، شوہر مر گیا، بیٹا مر گیا، یہ ہوتے ہیں نا، جوان بیٹا چلا گیا نظروں کے سامنے. ہمارے ایک دوست نیوی میں آفیسر، ان کا جوان بیٹا ڈوبا. ان کیا گزرتی ہے یار انسان پہ، کسی کا جوان بیٹا اس کے سامنے ڈوب جائے، پھر لاش ملے اگلے دن، کیا قیامت گزرتی ہے کہ نہیں گزرتی. اللہ سب کو بچا کے رکھے. نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈ پر کرنل تھے کیا، ابھی ریٹائر ہو گئے کرنل، یعنی وہ خود ہیں لیکن کرنل وہ تھے. ان کو تسلی کیسے ملی؟ ان کا جوان بیٹا سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہوا، شدید ڈپریشن میں چلے گئے. یہاں پھونک مارنا آسان نہیں ہے. لاش بیٹے کی اگلے دن نکلی، کیا حال ہوتا ہے انسان. اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی. انہوں نے کہا یار میرے غم کا مداوا خدا کے سوا کوئی نہیں. انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا کہ میری بیٹی دیندار تھی، پردہ کرتی تھی، نماز پڑھتی، اس نے مجھے تسلی دی. کوئی موٹیویشنل اسپیکر نے نہیں، باپ کو تسلی دے رہی ہے نو عمر بیٹی جو دیندار ہے، اور یہ کرنل ہیں جن کو جنگوں میں لڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ان کو تسلی نہیں ہو رہی، ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کہہ رہے میری چھوٹی بیٹی جو پردہ کرتی نماز پڑھتی، اس نے کہا کہ ابو یہ غم عارضی ہے، جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو کے رہنا تھا، اس نے مرنا تھا، اور یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک دن ملاقات ہو جائے گی، اس پہ صبر کریں گے اجر ملے گا، واویلا کریں گے اجر ضائع ہوگا. جتنا بڑا غم اتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ محبت کرتے ہیں مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اس مصیبت میں اس کا دل نرم ہو کے اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اس مصیبت میں دل ہو گیا نرم. ان کو لگا کہ بھائی سکون اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، داڑھی رکھ لی، نمازی بن گئے، جامعت الرشید سے تعلق ہوا، جامعت الرشید نے ان کے ذمے کچھ کام لگائے، آج بہت سارے کاموں کو جامعہ کے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. اسٹائل کرنلوں والا ہی ہے. فوجی میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے ذمے کوئی کام بھی دے دو نا، اس کا اسٹائل وہی رہتا ہے. ان کے ذمے اسکول لگایا، وہ فوجی اسٹائل سے چلانا شروع کر دیا انہوں نے، فوجی اسٹائل سے. پہلے تو اساتذہ پریشان ہو، بھائی یہ میدان جنگ ہے، یہ کیا ہے. خیر ان کا اسٹائل چینج نہیں ہوا، انہوں نے کہا تم چینج ہو جاؤ، ہم چینج. اب وہ اسکول پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ہے کیا، ڈسپلن اتنا زیادہ نا بالکل اچھا ہے. خیر کچھ لوگ بھاگ بھی گئے وہاں سے نا، بولا بھائی ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے. خیر تو کیا ہے، اس غم میں ایسا نہیں تھا کہ پھونک مار کے سائڈ پہ ہو لی ہے. بیٹی نے تسلی دی، وہ خود مجھے انہوں نے اپنا واقعہ بھرے مجمع میں سنایا لوگوں کو، مجھے بھی، میری تو دوستی ہے، مجمع میں بھی سنایا یار میری بچی کی وجہ سے آج میری اتنی بڑی داڑھی ہے، میں آج میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے سکون ہے زندگی میں، نہ وہ بچی کوئی سائنٹسٹ تھی، نہ وہ بچی کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے، نہ اس بچی کو کوئی خاص انگلش آتی، بھی تو نو عمر بچی ہے وہ، نہ اس بچی نے کوئی ورکشاپس کی ہوئی ہیں اسٹریس مینجمنٹ کی، ہے بھائی، نہ اس کو کوئی نفسیاتی ڈاکٹر سے اس بچی کا تعلق ہے، نہ وہ خود نفسیاتی ڈاکٹر ہے. جو کام بڑے بڑے نفسیاتی ڈاکٹر سائیکولوجسٹ نہیں کر سکے، وہ کام ایک نو عمر بچی نے کر دکھایا. کیا تسلی، ایک ہی جملہ، بھائی ہم آخرت کے لیے بنے ہیں، ہم دنیا کے لیے ہے ہی نہیں ہم دنیا. تو نبی نے کیا فرمایا، اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے، دعا یہی مانگنی چاہیے. نبی نے فرمایا ایک شخص قیامت کے دن اس کا ترازو نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، اتنا وزن ہوگا، وہ کہے گا کہ نہ میں تہجد گزار تھا، نہ میں نے کوئی بہت صدقے خیرات کیے، تو میں اتنا اچھا کیوں، میرے نمبر اتنے اچھے کیوں آئے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، پیپر میں آپ جھک مار کے آئے ہوتے ہو، پاس ہو جاتے ہو 100 نمبروں سے. کراچی میں تو الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے, جھک ماری ہوتی ہے نمبر بالش کے حساب سے. اور یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اب جس نے مجھے بتایا اس نے جھوٹ بولا ہو تو ایک الگ بات ہے. مجھے ایک شخص نے خود بتایا, کراچی میں میں پیپر دینے کے لیے گیا تو کسی دو تین مشہور شخصیتوں پہ مضمون تھا کہ کسی مشہور شخصیت پہ آپ ایسے لکھیں, مضمون لکھیں, کوئی تاریخی شخصیت. کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا, میں نے اپنے والد جن کا نام تمیز الدین تھا, کہہ رہے ہیں میں نے لکھا مولانا تمیز الدین رحمت اللہ علیہ اور پھینکنا شروع کر دی. سن فلاں میں پیدا ہوئے, پھر یہ کیا, پھر یوں کیا, پھر انڈیا سے ہجرت کر کے پھر ہی ملک کے لیے. اتنے لمبے دو صفحے اپنے سارے ابا پہ چھاپ دیے. کہہ رہے پورے نمبر ملے مجھے, اس لیے کہ جو ان پرچے چیک کرنے والا تھا وہ ان سے بھی بڑا فارغ تھا. اس نے کہا یار شاید کوئی بزرگ ہمیں نہیں پتا بھائی, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مولانا تمیز الدین رحمت اللہ علیہ. یہ تو مولانا میں نے کہا, اس نے کہا مولوی تمیز الدین, اس طرح کیا اس. ویسے تو ایک مولوی تمیز الدین بھی گزرے ہیں لیکن وہ والے نہیں, وہ تو الگ ان کے حالات ہیں نا. یار پورے نمبر تو ہم جب اسکول پڑھتے تھے ہمیں بتایا جاتا تھا بالش کے حساب سے نمبر ملتے ہیں ایسے نا, یہ 25, دو بالش کے 50, تین بالش کے 75, چار بالش کے. تو پنجاب والے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مبالغہ کرتے ہو بیان میں, اتنے بھی حالات خراب نہیں ہیں. بھائی پنجاب میں نہیں ہے, کراچی میں اس سے زیادہ ہی ہیں. صفائی کے بعد دفعہ نمبر مل جاتے ہیں کہ پیپر پورا صاف چھوڑ کے آیا, یہ اس کے پورے پورے نمبر ملتے ہیں. بالکل کلین پیپر ہے, بہترین, کیڑے مکوڑے نہیں بنائے اسے. خیر یہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے لیکن اس سے پہلے والی جو تھی وہ زیادہ نہیں تھی. تو جیسے یہاں جب نمبر نہیں ہوتے اور ہم کہتے ہیں یار میرے نمبر کیسے ہو گئے, تو یہ ایگزامینر کی غلطی ہوتی ہے, بائی مسٹیک ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے نمبر ادھر لگا دیے, ادھر کے ادھر کر دیے. ہو سکتا ہے یہی حال ہوگا ایک شخص کا, قیامت میں دیکھے گا یار میرا ترازو اتنا وزنی جبکہ میرے اعمال کوئی خاص تھے نہیں, یہ کیسے ہو گیا, کہیں فرشتوں سے مسٹیک تو نہیں ہو گئی ہے, کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو گئی ہے. وہ حیرانگی سے پوچھے گا تو اللہ اسے کہے گا تجھے فلاں وقت میں فلاں مصیبت پہنچی تھی, تو نے واویلا نہیں کیا, تو نے صبر کیا یہ سوچ کے کہ یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. پھر تجھے فلاں مصیبت پہنچی, پھر یہ ساری مصیبتیں بہت وزنی. دیکھو نیکی کا ویٹ ویلیو رکھتا ہے, نیکی کی کوانٹیٹی ویلیو نہیں رکھتی. ویٹ ایک نیکی ہوتی ہے, ویٹ بہت ہوتا ہے. تو تیری زندگی میں غم آئے اور تو اس پہ صبر کرتا رہا, یہ سارے غم میں نے ترازو میں کے پلڑے میں رکھ دیے, ٹھیک ہے نا, کو بہت تہجد نہ صدقہ خیرات. تجھے جو میں نے اتنی ٹینشنیں دی ہیں اس لیے تھوڑی کہ وہاں بھی ٹینشن اور یہاں بھی ٹینشن, وہاں ٹینشن اس لیے کہ یہاں ٹینشن نہیں ہو, صبر کیا تو نے. ہاں جو صبر نہیں کرتا تو یہاں بھی ٹینشن اور وہاں بھی ٹینشن. بعض ماضی میں بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ وہ مصیبت میں ہنس پڑتے تھے, ان پہ ایسی کیفیات کا غلبہ ہو گیا کہ اس پہ اجر ملے گا نا, تو بجائے ٹینشن کے. یہ غیر اختیاری بعض لوگوں کی کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ مصیبت میں ہنس پڑتے تھے کہ اس پہ اجر کتنا ملے گا. اگرچہ یہ نیچرل نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ عام لوگوں سے ہٹ کے معاملات ہوتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, جانے بھی جائیں گی, وَالثَّمَرَاتِ, پھلوں میں بھی نقصان ہوگا, پیداوار میں نقصان ہوگا. تو اللہ کیا کرے, نبی کو حکم دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ایسے موقع پہ جو صبر کرنے والے ہیں انہیں خوشخبری. یہ نہیں کہا کہ ان سے کہیں کہ جب یہ ٹینشنیں آئیں پھونک مارو ملائی کی طرح. بھائی یہ ایسے جیسے چائے میں, میں نے کہا یہ مثال مجھ پہ اس لیے فٹ نہیں آتی کہ میں تو چائے میں ملائی سب سے پہلے پیتا ہوں. ہم تو جب چائے میں موٹی ملائی جمی ہو وہ پہلے پیو, پھر آخر میں جو چینی بچی ہوتی ہے کتنا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. چینی ویسے کھائی نہیں جاتی کبھی بھی، لیکن چائے کے آخر میں جو چینی کے چند ذرات ہوتے ہیں نا، وہ بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں، پینے میں. چائے بھی پیو اور وہ چینی کے آخر میں، پتہ نہیں مجھے آتا ہے سب کو، باقیوں کو نہیں پتا، سب کو ہی آتا ہے میرا خیال ہے. تو وبشر الصابرین، قرآن کہتا ہے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں. اے اللہ، صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا مطلب؟ ہمیں رونا آ رہا ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، نیند اڑ گئی، تو کیا یہ صبر نہیں ہے؟ اللہ نے اگلی آیت میں صبر کو ڈیفائن کر دیا کہ صبر کی ڈیفینیشن یہ، بس اتنا ہو جائے تو ہم صابرین میں شمار کر لیں. وہ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ رونا نہ آئے، وہ تو غم میں رونا بھی آتا ہے، بعض دفعہ نیند بھی اڑ جاتی ہے انسان کی. فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو زبان سے کہتے ہیں، دل سے سوچنے کا بھی تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ وہ غیر اختیاری ہے، دل سے یہ سوچتے ہیں، نہ زبان سے یہ کہتے ہیں، کیونکہ دل کا سوچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بعض دفعہ آدمی دل میں نہیں سوچ رہا ہوتا، یہ نہیں سوچا جاتا اس سے، وہ کہتا ہے اللہ یہ کیوں ہو میرے ساتھ، یہ غیر اختیاری ہے. جیسے ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا، آپ کی گود میں آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے فرمایا اے اللہ دل غمزدہ ہے، لیکن زبان وہ کہے گی جس پہ تو راضی ہوگا. کنٹرول ہمارا دل پہ نہیں ہے، کنٹرول ہمارا کس پہ ہے؟ زبان پہ. زبان سے ہم اچھا جملہ کہیں گے، دل میں تو رونا آ رہا ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صابرین انہیں کہتے ہیں جو دل میں یہ کرتے ہیں، نا نا نا، زبان سے یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے غلام، پر اپنی مرضی نہیں چلتی. جو لبرل لوگ ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ جو مذہب کو نہیں مانتا نا، وہ سمجھتا ہے یہ زمین ہمارے باپ کی زمین، یہ پراٹھے جو ہم کھا رہے ہیں ہمارے باپ کے پراٹھے، یہ جو ہماری صحت ہے یہ ہمارے باپ کی صحت ہے. باپ سے مراد ہماری اپنی، جب کسی کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو اس کے باپ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ابھی تیرے باپ کی سائیکل ہے جو ایسے چلا رہا ہے، کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، ابھی تیرے باپ کی گاڑی ہے جو اس طرح سے چلا رہا ہے، تو مطلب اپنی گاڑی کو بھی باپ کی گاڑی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی ہے، تبھی تو اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، نہ حلال کی فکر نہ حرام کی. حلال حرام کا فرق ان کی ڈکشنری میں نہیں. آپ ان کو بولو سود حرام ہے، ابے کیا مولویوں کے مسئلے ہیں یار، پیسے کماؤ، کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں ہم نجی زندگی میں کیا ہیں؟ آزاد. اس کا مطلب یہ زندگی ہمارے باپ کی، یہ پیسہ ہمارے باپ کا، اور یہ صحت ہمارے باپ کی، سب کچھ ہمارے باپ کا ہے، تو ہماری مرضی جیسے زندگی گزارے. لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ بھی، بولو نہیں، ایک چیز بھی ہماری نہیں، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی. کیوں؟ اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے، بھائی وہ آسمان سے بارشیں برسانا چھوڑ دے، دو منٹ میں ہمیں ہماری اوقات پتہ چل جائے گی. وہ وبائیں بھیج کے مار دے، اِن یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. قرآن کہتے ہیں یہ جو اتنے 6 ارب تک انسان ہیں نا، میں چاہوں ایک جھٹکے میں سب کو ہلاک کر دوں، دوسری مخلوق پیدا کر دوں. ہم کہیں گے ایسا ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وبائیں آتی ہیں، کچھ لوگ مرتے ہیں، پھر ویکسین ایجاد ہو جاتی ہے، بہت سے بچ جاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے ہیں وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ چاہے تو کر دے گا. تم اللہ کی نظر میں تمہاری اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی تم نے سمجھ لی ہے، دو منٹ لگیں گے تمہاری اوقات تمہیں پتہ چل جائے گی. اور بڑے بڑے لوگ فنٹر کیسے زمین پہ گرتے ہیں، موت ان کو پچھاڑتی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے. ہم غلام ہیں، ہم پہ ہماری تھوڑی چلے گی، چلے گی کس کی؟ اللہ کی. انسان کے ساتھ سب سے بڑی جو ٹیکنیکل فالٹ ہے نا، وہ یہ ہے، اس کے ساتھ یہی ہے، وہ کہہ رہا تھا میری مرضی کیوں نہیں چل رہی یار، میں پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہوں مل ہی نہیں رہے، یار میں صحت بنانے کی کوشش کر رہا ہوں مل نہیں رہی، میری ٹانگ کا پھوڑا نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا.
آپ نے دیکھو کہ نماز اتنی پڑھائی جا رہی مجھ سے، اب میں اس کو لے کے بیٹھا رہا ہوں پھونک مار کے سائڈ پہ کر دوں، مجھے تو تسلی نہیں ملے گی، وہ سائڈ پہ ہو ہی نہیں رہا، وہ ہے ہی سائڈ پہ، تبھی تو تکلیف دیتا ہے. یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی. آ او کر لیتے ہیں جب زیادہ درد ہوتا ہے، اینٹی بایوٹک میں کھا نہیں رہا تاکہ خود ہی ٹھیک ہو جائے، نہیں ہوا تو پھر اینٹی بایوٹک کھا لیں گے، مجبوری ہے، کوشش کر رہے ہیں خود ہی صحیح ہو جائے. اللہ نہ کرے اینٹی بایوٹک سے بھی ٹھیک نہیں ہوا تو کیا کر لیں گے، پھونک پھر بھی نہیں ماریں گے بھائی. یہ مستقل ایک ٹینشن ہے، پھونک مار کے دائیں بائیں نہیں ہوگی، ہر چیز سوتے ہوئے میں مشکل، کھانا کھاتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، اس کا حل یہی ہے. اس کو پھونک مار کے سائڈ پہ کر نہیں سکتے آپ، تکلیف ہوتی ہے نا تو مسلسل ٹارچر کرتی ہے انسان کو، اس کا حل یہ کہ سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، بس اسی پہ اللہ کیا ہے خوش ہے، بس اللہ کیا ہے اسی پہ خوش ہے، بس اللہ یہی چاہتا ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ بچائے ایسا نہ کرے، اللہ ٹھیک کر دے اس کو، مثال دے رہا ہوں میں. کیوں ہمارا کام کیا ہے، پھونک مار کے ہم باقی کاموں کو فوکس کر نہیں سکتے، وجہ کیا ہے، ہمارے باقی کام ہی نہیں ہے، ہمارا اصل کام ہے اللہ کی رضا، یہی تو کام ہے ہمارا. تو جب وہ بیمار رکھ کے ہمیں کہہ رہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، تو ہم بیماری میں ہی کیا کریں گے، ہمارا کام ہی چینج ہو جائے گا، کام کی نوعیت کیا ہو جائے گی، بیماری میں صبر، یہی ہمارا کام ہوگا بس. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ پھر نہ ہمارا کام پیسہ کمانا ہوگا، نہ ہمارا کام شادیاں کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، نہ ہمارا کام کچھ بھی نہیں کام ہوگا، ہمارا کام کیا ہوگا، اللہ یہ تھوڑا تکلیف دے رہا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کہہ کے صبر تو کر سکتا ہے نا، اللہ صبر بھی نہیں ہو رہا، ہاں ہاں اوٹی چیخیں نکل رہی ہیں، اللہ کہہ کے منہ سے تو اچھی بات کر سکتا ہے نا، جب کوئی تجھ سے پوچھے تو بولو بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی طرف سے تکلیف ہے، بس اتنا کافی ہے. اسی میں نماز بھی لکھی جائے گی، روزہ کا ثواب بھی ملے گا، صدقے کا بھی ملے گا، تہجد کا بھی، سب ثواب اسی پہ اللہ دے دے. ایوب علیہ السلام جو اتنا عرصہ بیمار رہے تو پھونک مار کے بیماری کو الگ کیا انہوں نے، اسی بیماری میں صبر کر کچھ، حالانکہ پیغمبر کا کام ہے تبلیغ، وہ کام چھوڑ کے کس میں پڑے ہوئے ہیں، بیماری میں. وہ تو کہہ سکتے تھے اللہ میں تو نبی ہوں، نبی کا تو کام لوگوں کو ہدایت دینا، میں کیسے ہدایت دوں، میں تبلیغ کیسے کروں، میرا میں تو اصل مشن نہیں پیچھے رہ گیا، میں تو بیڈ پہ پڑا ہوا ہوں شدید بیماری میں، طویل عرصہ ہو گیا، میرے بچے مجھ سے، ان کی بچوں کی بھی موت واقع ہوئی اسی بیماری میں، سارا خاندان تباہ ہو گیا ان کا، لیکن ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے مشن میں یہ بیماری رکاوٹ بن رہی ہے، بھائی مشن میرا اللہ کی رضا ہے، تو جب وہ اس نے بیماری دی نا، میں نہیں کر سکتا اس بیماری میں تبلیغ، میں بستر پہ پڑا ہوں، تو میرا مشن کیا، میں تبلیغ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا نا، کیا خیال ہے، تو اب بیماری میں صبر بھی کس کو خوش کرنے کے لیے کروں گا، اللہ اسی میں. وہی چیز حضرت ایوب کی فضیلت کا ذریعہ، لاکھوں پیغمبر آئے، قرآن نے سب کے نام ذکر نہیں کیے، سلیکٹڈ پیغمبروں کے نام ہیں جن میں حضرت ایوب کا بھی بار بار تذکرہ ہے. صرف حضرت، دیکھو ہر پیغمبر کی ایک فضیلت ہے جو اللہ دوسروں کو نہیں دیتا، خاص کوئی کسی وصف میں وہ مشہور ہوتے ہیں پیغمبر. نوح علیہ السلام کا قرآن تذکرہ کیوں کرتا ہے، بہت طویل عرصے تبلیغ کی، کل قیامت میں نوح علیہ السلام فخر کریں گے کہ میں نے 950 سال تبلیغ کا کام کیا اور تم 4 مہینے تبلیغ میں لگا کے فخر کرتے ہو، یہی ہوگا نا. ہم جب قیامت میں کہیں گے اللہ میں نے سال لگایا، میں نے 4 مہینے لگایا، میں نے چلے لگائے، میں نے ریون میں پوری مقیم ہو گیا، نوح علیہ السلام کہیں گے کتنے ٹائم کے لیے مقیم ہوا تھا تو بتا ذرا، ہم کہیں گے بھائی 15 سال تک تو میں مستیوں میں لگا رہا، گٹکے پان میں لگا رہا، 24 سال تک پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا، 35 سال تک بدماشیوں سے تھک ہار کے جب بیٹھ گیا تو اتفاق سے تبلیغ والے وہاں سے گزر رہے تھے، پھر سہروزہ لگایا، پھر چلہ لگایا، پھر 4 مہینے لگایا، بالآخر پھر 55 سال کی عمر میں نے پوری زندگی دے دی، غنیمت ہے، 20 سال 25 سال اور پوری زندگی بھی دی، اس طرح کے گھر بھی آ رہے ہیں ایسا نہیں، پھر وہاں صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، پھر بھی یہ بہت بڑی قربانی ہے، میں ان کی قربانیوں کی اہمیت کو نہیں کم کر رہا، لیکن نوح علیہ السلام کے مقابلے میں تو میرے بھائی یہ ایسے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ دے کے کوئی کہے میں نے آج اونٹ کو پراٹھے کھلائے ہیں. نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی اوقات ہے اس کی؟ وہ کہیں گے تو نے 20 سال وقف کیے جس کو پوری زندگی کہہ رہا ہے اور اس میں تیرے کباب پراٹھے بھی چلتے رہے, تیرا بزنس بھی چلتا رہا. میں نے تو انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اکیلا تھا اکیلا, تم تو 10-12 آدمیوں کی جماعت نکلتی تھی, اکرام بھی ہوتا تھا گاؤں میں دیہاتوں میں, اور میں اکیلا 950 سال دعوت قومی لیلا ونہارا, رات میں بھی پکارتا تھا اور دن میں بھی, اور میرا استقبال کہیں نہیں ہوتا تھا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, مجھے دیکھ کر یہ لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے کہ اللہ کی بات نہ سنو, اتنی نفرت ہے اللہ سے. آج بھی ایسا ہی ہے, جو دنیا پرست لوگ ہیں نا وہ اللہ کے علاوہ سب کچھ سننا چاہتے ہیں. آپ ان کو انڈوں سے چوزے نکالنے کا طریقہ بتا دو نا, یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دو, وہ بھی سنیں گے. آپ ان کو بتا دو امیزون سے کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے, دیکھو ملینز بھی ورک ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے. جو لبرل لوگ ہیں, دنیا پرست لوگ ہیں, آپ اللہ کی بات کرو. یار ہٹا یار اس کو یہاں سے. تو نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں, مجھے دیکھ کر انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیا کرتے تھے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, چادر ہوتی تھی نا اوڑی بھی, مجھے دیکھ کے سر پہ ڈال لیتے تھے کہ منہ بھی چھپاؤ ان سے, کہیں تبلیغ نہ شروع کر دیں. اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں, اے اللہ میں نے ان کو اتنا اس لیے سمجھایا, لِتَغْفِرَ لَهُمْ, تاکہ تو ان کے گناہ کو معاف کر دے, ان کو جہنم کی آگ سے بچا کے کہاں لے جا جنت میں. میرا کوئی فائدہ نہیں تھا, مجھے تو تبلیغ پہ اجر ملنا ہی تھا. ان کی خاطر میں دن رات تڑپتا رہا. تو نوح علیہ السلام کو کس بات پہ فخر ہوگا قیامت کے دن, اتنا لمبا عرصہ میں نے کس میں گزارا, دعوت اور تبلیغ میں. ہمارے نبی کو فخر ہوگا, تھوڑے ٹائم میں وہ کر دکھایا جو 950 سال میں بھی نوح علیہ السلام نہ کر سکے. ایسی دعوت میں جان اللہ نے رکھی اور آخری نبی بنایا. تو ہر پیغمبر کی ایک الگ فضیلت, لیکن ایوب علیہ السلام کیا اس پہ فخر کریں گے, میری دعوت سے اتنے لوگ مسلمان ہوئے. بھائی دعوت دینے کا ٹائم تو سارا کس نے گزر گیا, بستر پہ بیماری میں, شدید بیماری, ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو وہ بھوک مار کے انہوں نے بولو نہیں کیا. یہ میں اس لیے, میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے, میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں, جس جو مذہب کو فالو نہیں کرتا وہ آپ کو گائیڈ بولو, اس کی گائیڈنس میں جان نہیں ہے. کچھ اچھی باتیں کر لیتے ہیں, یہ ساری باتیں غلط نہیں ہوتی. حدیث میں آتا الحکمت ضالت المؤمن, اچھی بات کہیں سے بھی ملے لے لو, غیر مسلم سے بھی ملے لے لو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری باتیں غلط ہوتی ہیں, بہت سی اچھی بھی ہوتی. یہ جاندار گائیڈنس نہیں ہے. جاندار گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے, قرآن کے پاس, پیغمبروں کے پاس. ایسا پلٹ دیتے ہیں نا پیغمبر تھوڑے دنوں میں معاشرے کو, ایسا پلٹ دیتے ہیں. حالانکہ پیغمبر کو تو انگلش بولو نہیں آتی, وہ تو اسکولوں کے پڑھے ہوئے بھی نہ کسی یونیورسٹی میں. اور یہی پیغمبر کا کمال ہے, کیونکہ وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھتے تو وہاں کے ماحول کو قبول کر لیتے. دیکھو فرق پڑتا ہے نا, جو یورپ سے پڑھ کر آیا ہو کو ایجوکیشن میں, ٹھیک ہے بڑا بہترین سائنسدان ہوگا, لیکن پردہ اور فیملی سسٹم یہ سب باتیں اس کو فضول لگیں گی, کیونکہ اس نے وہاں کلچر ایسا دیکھا ہے. انسان کی عادت ہے وہ کلچر کے اثرات کو قبول کرتا ہے. اللہ پیغمبروں کو یونیورسٹیوں سے, ٹیچروں سے اس لیے بچاتے ہیں کہ وہ کلچر کے اثر کو قبول نہ کرے, خالص خدا کی گائیڈنس ملے اور وہ آگے لوگوں کو بتائیں, اس میں معاشرے کی ملاوٹ نہ ہو. یہ نہیں کہ یونیورسٹیاں چھوڑ دیں, جاہل آدمی تو فارغ ہوتا ہے, پڑھیں. میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ پیغمبروں کو اللہ دنیاوی علوم کیوں نہیں دیتا. دنیاوی علوم سے مراد کسی ٹیچر کے ذریعے یا کسی یونیورسٹی یا مدرسے کے ذریعے. تو ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی بیماری میں, اور ایوب علیہ السلام کی بیوی کو دیکھو اب, انہوں نے حضرت ایوب کا ساتھ بولو نہیں چھوڑا. کیوں؟ اگر انہوں نے لائف کو انجوائے کرنا ان کا مقصد ہوتا کہ مصیبتیں آ گئی ہیں, اب میرے شوہر تو ٹھیک ہو ہی نہیں رہے, شوہر تو ٹھیک ہو نہیں رہے, شادی کا جو مقصد تھا لائف کو انجوائے کرنا, یہی ہوتا ہے نا مقصد, لائف کو انجوائے کریں گے, میاں کے ساتھ گھومنے پھرنے جائیں گے, بچوں کو مل جل کے پالیں گے, یہ تو جب سے ایک سال نہیں, دو سال نہیں, دس سال ہو گئے بستر پہ پڑے ہوئے, عدالت سے خلا لو اور نکلو یہاں سے, ملائی آئیے پھونک مارو, سائٹ پہ لگاؤ اپنے دوسرے کاموں میں لائف کو, کیونکہ یہ تو لائف ساری میری یہیں برباد ہو گئی. نا قرآن کہتا ہے ایوب کی بیوی نے کیا کیا, صبر, کہ میرا شوہر نیک ہے, اس کو میں اس بیماری میں چھوڑ نہیں سکتا. اللہ نے کیسی قدر کی حضرت ایوب کی بیوی کی, وہ بھی کامیاب ہوئی اس آزمائش میں, زندگی گزر گئی اپنے شوہر کی خدمت کرتے کرتے. آج بیوی میں کوئی تھوڑا سا, دیکھو کچھ فالٹ ہوتے ہیں جو اپنے اختیار سے ہوتے ہیں, اس فالٹ میں علیحدگی سمجھ میں آتی ہے, بیوی بالکل بات نہیں مانتی, بالکل بد اخلاق ہے, یہ سب چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں نا, ان باتوں پہ علیحدگی ہو, یا میاں جان کر کماتا ہی نہیں ہے, کم بخت, خرچہ نہیں اٹھاتا, مارتا پیٹتا ہے, اس بات پہ عورت طلاق کا مطالبہ کرے, بات سمجھ میں آتی ہے. یا اس نے دھوکہ دیا, اس میں کوئی جسمانی عیب تھا, اس نے چھپایا اور شادی کر لی, بعد میں پتہ چلا یہ عیب ہے, سمجھ میں آتا بھائی دھوکے بعد آدمی سے علیحدگی, بولو نا, اختیار کی جائے, دھوکہ کیوں دیا, چوتھی کر رہا ہے بتا پہلی رائے, ہوتا ہے یہ, جھوٹ کیوں بولا, آمدن تیری 20,000 ہے اور بتائی تو نے 1.5 لاکھ تھی, یہ سمجھ میں آتا ہے دھوکے بعد آدمی ہے, لیکن بھائی آمدن 1.5 لاکھ بتائی تھی اور شادی کے وقت 1.5 لاکھ ہی نکلی, شادی کرتے ہی جاب لیس ہو گیا بیچارہ, باس نے, وہ کمپنی بند ہو گئی, اب یہ اس کا قصور ہے, کیا ہو گیا, اب اس کا قصور تھوڑی ہے, یہ تو قدرت کی طرف سے ہے, اب یہاں غیرت مند عورت ساتھ دے گی, کوئی بات نہیں, شریک حیات کی تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ خوشی اور غم دونوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, کوئی بات نہیں, ہم بھی پاپے چائے میں ڈبو کے کھائیں گے آپ کے ساتھ, ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ, اس دن جب آپ رشتہ لینے آئے تھے اس وقت آپ نے ڈبو کے نہیں کھایا تھا, اس خوف سے کہ انکار نہ ہو جائے, اب میں بھی بسکٹ ڈبو ڈبو کے کھاؤں گی اور آپ بھی, غم میں شریک ہیں, ہاں ایسا نہ ہو کہ باہر وہ پراٹھے پھوڑ رہا ہو اور بیوی کو پاپے کھلاؤ, یہ دو نمبر آدمی ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے بیگم میری جیب میں پیسے نہیں ہیں, میں بھی یہی کھا رہا ہوں تمہارے ساتھ, بھائی وہ بھی اسی طرح, کوئی جسمانی عیب پیدا ہو گیا شادی کے بعد, یہ عورت میں پیدا ہو گیا, پہلے صحیح تھی شادی ہوئی بھائی لکوا ہو گیا, خدا نخواستہ فالج ہو گیا, غیرت مند آدمی نہیں چھوڑے, ہم نے ایسے غیرت مند دیکھے ہیں اپنے بڑوں میں دیکھے ہیں, آج کل ایسے غیرت مند مارکیٹ میں کیا ہو رہے ہیں, شارٹ, کیوں, دنیا کو مقصد بنا لیا ہے نا, لائف کو انجوائے کرنا ہے, تو یہ بیوی جس کو فالج ہوگی اب لائف کہاں انجوائے کرے گا آدمی یار, لیکن پہلے لوگ کہتے تھے اللہ ہے پہلے, میں نے ایک صاحب ہمارے محلے میں انتقال ہو گیا, بوڑھے ہو گئے تھے بہت, 90 سال ان کی عمر, اللہ مغفرت فرمائے, میں بچپن سے دیکھتا تھا اپنی بیوی کے علاج میں ہی لگے ہوئے تھے, ان کی بیوی بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی, میرا خیال ہے ان کی 30-35 سال بیوی کے علاج میں لگ گئے, کبھی ہم نے ان کی پیشانی پہ بل نہیں دیکھے, یار میں تنگ آ گیا ہوں اس کمبخت کا علاج کر کر کے, مصیبت عذاب, مرتی بھی نہیں ہے, نہ ہمیشہ ہم نے ان کو صف اول میں دیکھا, نماز میں داڑھی ماشاءاللہ, اور آ رہے ہیں نماز کے بعد جا رہے ہیں گھر, جو بھی ہو سک رہا ہے کبھی کہیں سے, جو ایک انسان پریشانی میں علاج کرواتا ہے, دم درود بھی کرتے رہتے تھے بیٹھ کے, پلیٹے ولیٹے پڑ پڑا کے, جو بےچارے ایک آدمی کر سکتا ہے, پہلے لوگوں میں وفا تھی, کیوں, مقصد دنیا ہے ہی نہیں, مقصد کیا ہے کہ بھائی جو اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے تو اس میں صبر ہی کرنا ہے, اس میں دیکھو غیرت بھی, اگر وہ چھوڑ دیتے, ایسے لوگ کیا کریں یار یہ فالج ہو گیا چھوڑو اس کو طلاق دو, اب وہ بیچاری فالج زدہ گھر میں کون رکھے گا, باپ تو بوڑھا ہو گیا مر جاتا ہے نا, کہاں جائے گی وہ, تو آپ بتاؤ ان لوگوں کا ضمیر ساری زندگی ملامت کرتا ہے کہ نہیں کرتا, تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے, تمہاری بہن کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے, ایک دفعہ جب ضمیر کا سودا کر لو تو اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان زندگی بھر کے لیے سکون ختم. یہاں جو غم ہے نا, اس غم میں تسلی مل رہی ہے خدا کی طرف سے کہ میں اجر لکھ رہا ہوں, اجر اجر. غیرت مند ہے نا, کوئی بات نہیں, پیسہ بھی جا رہا ہے, ٹینشن بھی لے رہا ہے, لیکن اللہ خوش ہے. اللہ شمار کرے گا وفادار لوگوں میں, غیرت مند لوگوں میں. یہ تسلی انسان کو جوان رکھتی ہے. ابھی وہ 90 سال کے ہو کے بھی انتقال کا موڈ نہیں تھا, پتہ نہیں کہیں گر گئے, ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو انتقال ہو گیا, ورنہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ. مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ نبی نے فرمایا, من احب ان ينسى له في اثره فليصل رحمه. حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث, جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو وہ رشتوں کو جوڑے. تو شاید اسی حدیث کی بیس پر, رشتہ ہے نا بیوی کا جوڑا انہوں نے, اللہ نے شاید اسی حدیث کی بیس پر ان کو عمر اتنی لمبے سے اوپر ہی تھے وہ. اور میں ان سے مل کے بھی آیا انتقال سے چند دن پہلے, مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ فی الحال ان کا انتقال کا کوئی پروگرام ہے. ان کے ساتھ کے جتنے تھے سب کے انا للہ ہو چکا تھا. پھر اطلاعی کے انتقال ہو گیا, میں نے اللہ مغفرت فرمائے. اب یہ جو اجر ساری زندگی, حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو. تو کتنی وفا کی نا, پہلے لوگوں میں تھی, عورتوں میں بھی مردوں میں بھی, آج دونوں میں کیا ہو گئی ہے؟ شارٹ. کیونکہ عیاشی مقصد ہے. تو دھوکہ ہو تو پھر تو ایک الگ بات ہے. اب کیا ہوا, ایوب علیہ السلام کی بیوی نے, یہ میں چائے میں جو ملائی آئی ہے نا, میں بتا رہا ہوں اتنا آسان نہیں ہے کہ پھونک مارو. یہ باتیں بہت اچھی ہیں. تو اللہ اس اسپیکر کو بچائے کسی ٹینشن سے. اللہ نہ کرے کوئی ٹینشن آئی, میں کہوں وہ پھونک مار کے نکل آگے, کیا گا ابے پاگل ہو گیا میں, میرا چینل ہی بند ہو گیا, کیا کروں. تو ایوب علیہ السلام کی زوجہ خدمت کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی, نتیجہ کیا نکلا؟ ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی, ایوب علیہ السلام کو آیا غصہ. بیماری میں انسان کو غصہ آ جاتا ہے نا. انہوں نے کہا میں ٹھیک ہو گیا, تجھے اللہ کی قسم 100 کوڑے ماروں گا. یہ انسان بیماری میں ڈپریشن, یعنی کچھ تھوڑی سی برداشت کم ہو جاتی ہے, چڑچڑاپن آ جاتا ہے, یہ معاف ہے پھر اللہ کی طرف سے, جیسے بوڑھے لوگوں میں ہو جاتا ہے. حضرت ایوب نے کہا میں ٹھیک ہو گیا نا, تجھے کتنے کوڑے ماروں گا؟ 100 کوڑے. اللہ نے نہ ایوب علیہ السلام کو ڈانٹ لگائی, کیونکہ اللہ کو پتا تھا اتنا انہوں نے صبر کیا, میں ان کے ایک جملے پہ تو نہیں پکڑوں گا نا ان کو کہ تیری خدمت کر رہی ہو اور تو کہہ رہے ٹھیک ہو جاؤں گا تو 100 کوڑے ماروں گا. اللہ نے ایوب علیہ السلام کو کوئی گناہ نہیں دیا. اب ٹھیک ہو گئے. اب ایوب علیہ السلام کو بھی خیال ہوا میری بیوی نے اتنی خدمت کی ہے, میں اس کو بیچاری کو کیسے 100 کوڑے ماروں. لیکن پیغمبر جب قسم اٹھاتے ہیں تو وہ ہمارے اور آپ کی قسموں کی طرح نہیں ہوتی. یہ اللہ کا نام لیا ہے میں نے, قسم اٹھائی ہے. تو اللہ نے وحی کی حضرت ایوب کی طرف کہ ایوب یہ خصوصی پیکج آپ کے لیے, آپ کی بیوی کو میں کوڑے نہیں لگنے دوں گا, یہ خصوصی پیکج آپ کے لیے. آپ ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ہوں, ایک دفعہ لگا دیں یوں کر کے, ٹھیک ہے, میں اس کو 100 کوڑے لکھ دوں گا, آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی, اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اللہ غافل نہیں ہے, وہ سب کو دیکھ رہا ہے, کون بیمار ہے, کون بیمار کی خدمت کر رہا ہے. اور بتاؤ میاں بیوی کے ایک دوسرے کی خدمت کرنا زیادہ ثواب ہے یا اولاد کا ماں باپ کی خدمت کرنا؟ ماں باپ کی تو اور زیادہ ثواب ہے. آج بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں یار, ٹینشن کی یار, پتہ نہیں کیوں مر بھی نہیں رہے ہیں یار, او بھائی کیا مسئلہ ہے یار. پھر وہ ایدی سینٹر میں جمع کراؤ, اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. ابھی ایک کلپ آیا باہر کے کسی ملک کا کہ ماں باپ کو زہر پلانے کی کوشش کی. کسی نے لکھا ہے کہ یہ ہیں وہ تہذیب یافتہ قوم, اور یہ باقیات بہت ہوئے ہیں. آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں گے نا, خاص طور پر غیر مسلموں میں اس کا ریشو مسلمانوں سے زیادہ, کیونکہ مسلمانوں کو تو موٹیویشن مل رہی ہے نا کہ ماں کی قدموں میں کیا ہے, جنت. حدیث میں آتا ہے جس نے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت واجب نہیں کر لی اس پہ اللہ کی لعنت, اس لیے کہ جنت کا بہترین آپشن ضائع کر دیا. چل ساری زندگی تو نہیں آیا دین کی طرف, اب تجھے اللہ نے ایک پیکج دیا ہے کہ بوڑھے کی خدمت کر لے, میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. اتنا بہترین آپشن بھی جس نے ضائع کر دیا, نبی نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت. عرب میں بوڑھے ماں باپ پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یہ میرے پاس رکھو، وہ کہتا ہے میرے پاس رکھو، کون چھوڑتا ہے بھائی غیرت مند؟ جوان کی کیا خدمت ہے، پانی مانگا پانی دے دیا، وہ تو خود بھی پی سکتا ہے، اصل تو خدمت شروع کس کب ہوتی ہے؟ جو آپ کے والدین نے بچپن میں آپ کے ساتھ کیا، جو انسان بھول جاتا ہے، جب اپنے بچوں کو دیکھا کرو نا کیسے ماں پالتی ہے، اپنے بچوں کو دیکھا کرو کہ آپ کی بیوی کیسے ان کو پال رہی ہے، پھر یاد آتا ہے انسان کو. تو غیرت مند آدمی تو چاہتا ہے کہ یار مجھے موقع ملے کہ میں کچھ تو ان کی خدمت کا بدلہ ان کو دنیا میں دوں. وہ تو بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے کہ خدمت کا تو مزہ ہی کب ہے، بڑھاپے میں ہے. لیکن آپ دیکھ لو آج کی جو نوجوان نسل ہے، اس کو ٹینشن ہوتی ہے یار نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، نہ میں باہر کمانے جا سکتا ہوں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان لوگ کے ساتھ، کھانستے رہتے ہیں، چیختے رہتے. میں تو بعض گھروں میں نے خود دیکھا ہے، باپ ادھر پڑا ہوا بوڑھا کھانس رہا ہے، چیخ رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، پکار رہا ہوتا ہے کوئی جواب نہیں دیتا. حالانکہ جس گھر میں ہے وہ بنایا کس نے؟ باپ نے بنایا. آپ کو پڑھایا کس نے؟ باپ نے پڑھایا. ساری صلاحیتیں، اب اس کی ہر بات الٹی لگ رہی ہے. بھائی وہ جتنی مرضی الٹی کرے، سیدھی بات تو ہر ایک کی برداشت ہو جاتی ہے، والدین کی تو الٹی ہی تو ہے جو برداشت کرنے کا، جو برداشت کرنے کا ثواب لینا ہے. ایک بہت بڑے تابعی تھے، بہت بڑے تابعی، پہلے زمانے میں جو محدثین ہوا کرتے تھے نا، پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس آتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے. تو وہ درس دیتے تھے اور شام سے، دمشق سے، مصر سے، عراق سے، کہاں کہاں سے لوگ ان کے پاس اونٹوں پہ بیٹھ کے آتے ان سے حدیث سننے کے لیے. بڑا مجمع لگا ہوتا، بڑے بڑے مشائخ. ان کی ماں گھر سے ان کو آواز دیتی، بوڑھی ماں، اور کہتی تو یہاں بیٹھا ہوا درس دے رہا ہے، چل جا کے مرغیوں کو دانا ڈال. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے اور یہ اپنی مسند چھوڑ کے جاتے اور مرغیوں کو دانا ڈال کے، مرغیوں کو دانا ڈال کے واپس آ جاتے. کسی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ مرغیوں کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں آپ، اتنا اہم درس چل رہا ہوتا ہے آپ کا، اس میں خلل آتا ہے بیچ میں، لوگ اپنا ٹائم نکال کے آپ کے پاس آئے ہیں، یہ کسی کے ذمے لگا دیں، ہمارے ذمے لگا دیں یا کوئی سیٹنگ کر دیں، درس چھوڑ کے جانا پھر مرغیوں کو دانا ڈال، آپ جیسے آدمی پہ یہ سوٹ بولو نہیں کرتا، یہ درس چل رہا ہے، اتنی اہمیت مرغیوں کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ ایسے جیسے میں، میری بھی مرغیاں ہیں نا، میں کہوں یار ایک منٹ ذرا رکے میں مرغیوں کو پانی رکھ کے آیا، آپ بولو گے مجھ صاحب ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے آپ کو مرغیاں پالنے کا شوق ہے، یہ بیان کے بعد رکھ دینا، کوئی روزہ تھوڑی رکھا ہوا انہوں نے، یا کسی کو بولنے وہ رکھ دے گا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اتنا اہم درس چل رہا ہے، قال اللہ قال رسول چل رہا ہے، لوگ دور دور سے آئے ہیں، اور ادھر آپ کی ماں بولتی ہے مرغیوں کو دانا ڈالو، آپ کیا کرتے ہیں؟ دانا ڈال لیں. انہوں نے فرمایا دیکھو مرغیوں کی میرے دل میں اہمیت نہیں. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ درس دے رہا ہوں نا، یہ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں دے رہا، میں ویور بڑھانے کے لیے تھوڑی دے رہا ہوں یہ درس، یہ تو میں کس کو کے لیے دے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. اگر میں اس وقت ماں کی بات نہ مانوں تو کون ناراض ہوگا؟ اللہ. تو جس خدا کو خوش کرنے کے لیے درس دے رہا ہوں، اس کی خوشی جس میں ہوگی میں وہ کام کروں گا. تم نے درس سننا ہے سنو، نہیں سننا ہے نہیں سنو، میں تو خدا کو خوش کروں گا. مرغیوں کی ویلیو نہیں ہے، ویلیو کس کی ہے؟ ماں کی. وہ کہہ رہی ہے دانا ڈالو. اب مائیں دیہاتی ہوتی ہیں، ہم ہوتے ہم ان کی ماں کو سمجھا دیتے کہ آپ بعد میں بول دیا کریں، لیکن بعض مائیں دیہاتی ہوتی ہیں، ان پڑھ ہوتی ہیں، ان کو آداب نہیں پتا ہوتے. آدمی پڑھ لکھ جاتا ہے، اسے پتا ہے کس وقت کیا کہنا ہے، ماں کو نہیں پتا ہوتا. تو وہ بزرگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میری ماں پڑھی لکھی ہے کہ ان پڑھ ہے. وہ کہیں بھائی یہ سمجھانا کا تو بات کی چیز ہے، ابھی کس کو فالو کرنا ہے؟ وہ بھی غصہ ہوگی وہ کہ میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں اور تو اپنا درد لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے ایسے لوگ دیکھے، آج بھی ہیں الحمدللہ، 15 سال سے باپ بستر پہ پڑا ہوا ہے کوما میں، اور بیٹا خدمت کر رہا ہے، بیٹے خدمت کر رہے ہیں. یہ جو میں بار بار کہتا ہوں، نسل بڑھاؤ، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اپنی اولاد پہ بھی رحم کرو. بوڑھے ماں باپ کو پالنا بعض دفعہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا. اگر یہ ذمہ داری کئیوں پہ ڈیوائڈ ہو جائے تو سب مل کے پال لیتے ہیں. یہ اپنی اولاد پہ بھی ظلم ہے کہ آپ اس کو بہن بھائی نہ دیں، اس پہ بھی ظلم ہے. بعض دفعہ ساری ذمہ داری اس پہ آ جاتی ہے، وہ بےچارا کسی کچھ اور کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے تو سعادت ہے کہ ماں کی خدمت کرے، لیکن ماں باپ کا بھی تو فرض بنتا ہے نا. کہ اور بڑھاپے کا زمانہ 20-30 سال چلتا ہے، 2-4 سال کی بات نہیں ہوتی. 60-70 سال کے بعد بالآخر بوڑھے ہونا شروع. اس کے بعد بعض دفعہ 20-30 سال ہم تو اپنے نانا کو دیکھتے تھے، بچپن سے ہی بوڑھے ہی دیکھ رہے تھے ہم ان کو، ان کی خدمت ہی ہو رہی تھی. نانا اور نانی دونوں ہمارے ایسے، ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ہمارے جو ماموں خالہ تھے انہوں نے 40 سال میرا خیال ہے ان کی بڑھاپے میں خدمت، 40 سال کو 99 سال میں فوت ہوئے وہ، تو 40-50 سال تو انہوں نے خدمت لی ہے نا. تو سب نے اولاد ماشاءاللہ کثیر تھی، سب نے مل کے خدمت کی، سب پہ ڈیوائڈ ہو گئی. تو یہ جو ایک ایک دو دو بچے ہیں، یہ تمہارا بڑھاپا بھی خراب کریں گے. یہ سیٹ اپ کہاں چل رہا تھا، میں کدھر سے کدھر نکل لی ہم، بات کہاں چل رہی تھی، کچھ ملائی ہٹانے پہ پتہ نہیں. ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن جو موٹیویٹ کرتا ہے، اذا اصابتہم مصیبہ، ہاں ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے ساتھ دیا اور قرآن کہتا ہے کہ خود بھی ادیکا غیثن فضرب بہ، اے ایوب ایک جھاڑو لے لے، ٹھیک ہے نا، 100 تنکوں والی، بس ہیلا کر لے. اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ فقہا پہ آج بہت اعتراض کیے جاتے ہیں. ہر آدمی یوٹیوب پہ الو بنا رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ فقہا نے ہیلے لکھے ہیں، ہیلے ویلے اسلام میں نہیں، ہیلے تو بنی اسرائیل نے کیے تھے. بھائی ہیلوں کتاب الحیل کے نام سے نا باقاعدہ فقہ میں ایک باب ہوتا ہے، اس کا نام ہی ہیلوں کا باب. لیکن جن کے علم میں گہرائی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں دیکھو فقی لوگ، حنفیوں نے ہیلے بتائے، شافیوں نے ہیلے بتائے، یہ سب بنی اسرائیل کے ہیلے ہیں. ہیلے کی 2 قسمیں ہیں، ایک جائز ہیلے اور ایک حرام ہیلے. فقہا نے جائز ہیلے لکھے ہیں اور یہ ہیلے قرآن سے ثابت ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا 100 کوڑے ماروں گا، اللہ نے ہیلا بتا دیا یہ کر لو، قانون بھی پورا ہو جائے گا اور بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو فقہا یہ والے ہیلے بتاتے ہیں، وہ ہیلے نہیں بتاتے جس سے حرام حلال یا حلال حرام ہو جائے، سمجھتے ہو؟ تو علم پراپر علماء سے حاصل کیا کرو. خیر تو قرآن کیا کہتا ہے، انا للہ، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. آدھی ٹینشن اس سے ختم. ابے بھائی جب ہم اپنے، یہ زمین نہ ہمارے باپ کی ہے، نہ ہماری باڈی ہمارے باپ کی، ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ، ہماری جسم پہ مرضی بھی کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. تو جو مل رہا ہے غریبی ہے بھائی، اس پہ خوشی مناؤ. جو نہیں مل رہا، جتنا مل، بھکاری کو جتنے پیسے مل جائیں اس پہ خوشی مناتا ہے، یا نہیں ملے تو ٹینشن لیتا ہے. ابے بھائی بھکاری کو آیا مانگنے، آپ نے 50 روپے کیسا خوشی خوشی لے کے جاتا ہے، اور آپ کو اللہ معاف کرو ٹینشن نہیں لیتا، اس لیے کہ اگر وہ ٹینشن لے تو رات کو ٹینشن سے مر جائے، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اس کو ریجیکٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایک بھکاری تھا بڑا ٹیکنیکل قسم کا، وہ کسی محلے میں گیا، کسی نے پوچھا کہ یار یہاں سے کتنا پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے؟ کہتا ہے اگر کل کر لو لفظ استعمال نہ کرے نا تو اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے، اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے، لیکن کل کے چکر میں یہ پھنسا ہوا ہے. تو بھکاری کو جو مل جائے خوش ہے، نہیں ملے تو بھی ٹینشن نہیں لیتا. وہ کہہ رہا ہے ہم نے کون سا کوئی گڑھا تھوڑی کھودا ہے جس کی میں اجرت مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اوپر سے بنے گا ایسے جیسے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، ڈرامے کرے گا، رونے کی شکل بنائے گا، منہ گھمائے گا صرف پیسہ نکالنے کے لیے. آپ نے پھر بھی نہیں دیا تو ایسے کرے گا, لیکن آپ تھوڑا آگے جاؤ تو بیٹھا ہوا ہوگا خوش, ٹھیک ہے, کہہ رہے چلو ادھر ٹرائی کرتے. تو ہم تو بھکاری ہیں, نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے, نہ اپنی مرضی سے مریں گے, نہ بارش ہماری مرضی سے, نہ خربوزہ ہماری مرضی سے پیدا ہوتا ہے, نہ تربوز ہماری مرضی سے, نہ انڈا ہماری مرضی سے. ہم کوشش تو کر رہے ہیں مرغی ہماری مرضی سے انڈے دے, تو مرغی اتنا تو آ گئی ہے سال میں روزانہ انڈا دینے پہ آ گئی ہے, اس سے زیادہ آگے ہماری مرضی ہے تو ہم کہتے ہیں ڈیلی 3 انڈے چاہیے ہمیں, یہاں ہماری مرضی چلتی ہے. اگر ہماری مرضی چلے تو بھینس روزانہ 40 کلو دودھ دے, نہیں چلتی بھائی, ایک حد تک ہے, اس سے آگے اللہ کہے گا یہ بھینس ہے, یہ تیرے باپ کی بھینس نہیں ہے, یہ میری بھینس ہے, میں نے بلائی ہے, میری مرضی سے دودھ دے گی. تو جب بھی کوئی ٹینشن ہوا کرے نا, اور پریشان بیٹھا ہوا کرو اور ٹینشن دور نہ ہو, پیسہ نہیں آ رہا, غربت ہے, تو آپ بولو یہ تیرے باپ کا پیسہ نہیں ہے, یہ پیسے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے, جس کو چاہے گا دے گا. بےزتی ہو جائے بولے تیرے باپ کی عزت ذلت تیرے باپ کے ہاتھ میں نہیں. وہ ایک آدمی کسی محلے میں گیا, بڑا خوش خوش آیا وہاں سے, اس نے پوچھا اتنا خوش کیوں ہے؟ کہہ رہا ہے شکر ہے تیرے بھائی کی عزت نہیں ہے. کہا اس میں کیا خوشی کی بات ہے؟ کہہ رہا ہے ورنہ آج بہت بے عزتی ہو جاتی میری. بے عزتی اسی کی ہوتی ہے جس کی عزت ہو. اس نے کہہ رہا ہے آج ایسا کام میں نے کیا ہے کہ اگر میری عزت ہوتی تو آج میری بہت بے عزتی ہو جاتی ہے, اللہ کا فضل تھا کہ میری عزت میرے سے ہے ہی نہیں, تو اس کو بھی انجوائے کر رہا ہے. تو آدھی ٹینشن کس سے ختم؟ انا للہ, ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. لیکن ہمارے موٹیویشنل اسپیکر جو مذہب کو نہیں مانتے, ان کی ڈکشنری میں اللہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ لانے سے نا ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کو لے آئے نا, بھائی اتنا آسان نہیں ہے. جب اللہ آئے گا نا, پھر اللہ اور بندوں کا لنک کیا ہے, اس پہ بحث شروع ہوگی, پھر پیغمبر بھی آئیں گے, پھر اسلام بھی آئے گا, پھر علماء بھی آئیں گے, پھر مذہب بھی آئے گا, اور گورا ڈکشنری سے نکل جائے گا, یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ایسا کرو گے تو کون آئے گا؟ ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں آئے گا. تو خیر, تو قرآن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آدھا مسئلہ حل ہو گیا تھا, ہم اللہ کے غلام ہیں, پورا حل نہیں ہوا تھا. اس لیے کہ غلام تو ہیں, لیکن اگر اللہ اچھا سلوک کر لے تو اچھا نہیں ہے کیا؟ ٹینشن میں دیا ہوا ہے, ہم غلاموں جیسا سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, اب اس کی مرضی چل رہی ہے, برداشت کرتے ہیں, لیکن افسوس بہت ہو رہا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا. تو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں یہ مسئلہ حل ہو گیا, ہم نے لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اسی کے پاس. تو اس کا اجر دے گا ہمیں وہ. یہ سب چیزیں اعمال میں لکھی جا رہی ہیں, جتنی ٹینشن نہیں ہے اس سے کئی گنا زیادہ اجر. اس کا آلٹرنیٹ نعم البدل ملے گا, جیسے ایوب علیہ السلام کو ملا, یوسف علیہ السلام نے صبر کیا ان کو ملا, یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا ان کو ملا. ان کے تو قرآن میں واقعات آ گئے, ہمارے ضروری نہیں قرآن میں واقعات ہوں یا خوابوں میں آئے. بس اللہ نے ان کے واقعات بتائے اس لیے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ غافل نہیں ہے, جو ہو رہا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اجر ملے گا اس پہ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو چاہے میں ملائی ہٹانے سے کام بننا ہوتا میرے بھائی, تو اللہ اتنے پیغمبروں کے واقعات اور ایوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں اور تہ میں جانا, یونس علیہ السلام نے اس موٹیویشنل سپیکر کی تقریر سنی ہوتی مچھلی میں, اندھیروں میں, سمندر کی تہ میں, ملائی چائے کی ملائی میں پھونک مارو نکلو, کہتے بھائی ان کو احساس ہو گیا مصیبت دینے والا اللہ, نکالنے والا بھی کون؟ اللہ سے. تو انہوں نے تو یہ دعا بھی نہیں کی کہ مجھے مصیبت سے نکال لے, انہوں نے کہا مصیبت کا سبب میری کوتاہی ہے, اس کوتاہی پہ اللہ سے توبہ کر لو بس, پھر یہ مصیبت رحمت بن جائے گی, پھر اللہ کی مرضی نکالے یا نہ نکالے. اگر مر بھی گئے پیٹ میں تو خدا تو خوش ہوگا نا, جائیں گے کہاں؟ جنت میں. اس لیے انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو عیب سے پاک ہے, غلطی تیری نہیں ہے, غلطی کس کی ہے؟ میری. انی کنت من الظالمین, میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں, ظالم میں ہوں. یہ بھی نہیں کہا لہذا مجھے نکال لے, یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنے جرم کا اعتراف کر کے توبہ کر لوں, میرے لیے اتنا کافی ہے, اتنا کافی ہے. تو اصل تو میں ٹاپک لے کے چلا تھا, وہ تو رہ گیا, کیا کریں, وہ چائے میں ملائی والا قصہ آ گیا تھا نا. تو میں اصل جو عرض کر رہا تھا وہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، اللہ موٹیویشن کے لیے جنت کو بیان کرتا ہے اور برائی سے روکنے کے لیے جہنم کو بیان کرتا ہے، اور یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے. دیکھو حقائق کا پتہ صرف سائنس کے تجربوں سے نہیں چلتا، خبر سے بھی چلتا ہے. چار آدمیوں نے آپ کو آ کے بتایا کہ فلاں جگہ بم پھٹا ہے، آپ کا وہ سائنسدان چونکہ اس کے قائل نہیں ہے، ابھی تک کوئی پریکٹیکل کوئی لیبورٹری میں تجربہ نہیں ہوا، کوئی بارود کی اسمیل بھی نہیں آ رہی، تو میں کیسے مان لوں؟ تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی جہاں پھٹا ہے نا وہاں کے سائنسدان تو بتا سکتے ہیں، جہاں نہیں پھٹا یہاں ڈاکٹر سائنسدان کیسے بتائیں گے؟ تو مخبر صادق جو سچ بولتا ہے اس کی خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ دلیل. پیغمبروں سے زیادہ سچا دنیا میں کوئی نہیں گزرا، کیونکہ ان کا کوئی مفاد نہیں ہوتا، پوری قوم سے ٹکر لیتے ہیں، وہ موڈے دکھاتے ہیں. ان کی تعلیمات آج بھی ہیں، ایسی پاکیزہ تعلیمات دنیا میں کسی کی نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، قرآن کہتے ہیں ان سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور سارے پیغمبر ایک ہی بات کرتے رہے، سارے پیغمبر ایک ایک خدا ہے، جنت برحق اور جہنم برحق. جنت کی صفات بھی سب نے ایک جیسی بیان کی، حالانکہ ان کے فالوورز میں لڑائی ہے، یہودی الگ ہیں، عیسائی الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں، لیکن تعلیمات کیا ہیں؟ سیم. وہ بھی کہتے ہیں مرنے کے بعد جنت بھی ہے جہنم بھی، یہ بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب بھائی جن پیغمبروں کو فالو کیا جا رہا ہے وہ سب ایک پیغام لے کر آئے، اگر ان کو اللہ نے نہ بھیجا ہوتا تو سب کی موٹیویشن کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہوتا. ایک موٹیویشن یہ کہہ رہے ہوتے کہ یوں کرو تو تمہیں دنیا میں دوسرا جنم مل جائے گا، جیسے ہندو لوگ کہتے ہیں نا، سارے ایک ہی بات کرتے رہے ہیں. آگ ہے جہنم میں اور جنت میں کیا ہے؟ چشمے. تو قرآن کہتا ہے جس کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا ہاں اوم قرؤوا کتابیا، میرا اعمال نامہ پڑھو. ایک واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، پھر اگلے ہفتے یہیں سے انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا. آگے اللہ نے جنت کی نعمتیں بیان کی، ان نعمتیں بیان کرنے سے پہلے ایک ٹیکنیکل قسم کا فالٹ جو آج ہمارے لبرل لوگوں میں جنت کے بارے میں پیدا ہو گیا ہے، اس فالٹ کا علاج کرنا بہت ضروری. اکثر ملحد اور ایتھیس لوگ اور لبرل لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اتنی عیاشی، او ہو بھائی شراب بھی مل رہی ہے، 72 ہوریں مل رہی ہیں، یہ تو عیاشی ہے. خدا لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے عیاشی کا کہہ کے، ہے بھائی عیاشی دے رہا ہے عیاشی. تو وہاں تو لائبریری ہونی چاہیے. جیسے آپ دنیا میں جب کسی کو سمجھاتے ہیں نا کہ بھائی دیکھو تم یہ کرو تو میں ایک لائبریری بنا دوں گا، اس سے تم کیا کرو گے؟ اسٹڈی کر کے ترقی کرنا، تمہیں امریکہ میں فلاں یونیورسٹی میں. تو شریف لوگوں کی موٹیویشن کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اور پاگلوں کی موٹیویشن کا دنیا میں کیا طریقہ ہے؟ ابے تو یہ کر لے، میں تجھے 3 گٹکے فری میں لا کے کھلا دوں، تو شراب کی بوتلیں اور نائٹ کلب میں تو جانا انجوائے کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ کہتے ہیں دیکھو اللہ بھی کیسے، مسلمانوں کا اللہ بھی موٹیویشن کیسے کر رہا ہے؟ جنت میں حوریں اتنی خوبصورت سفید کلر کی اور بڑی بڑی آنکھیں اور 70 حوریں اور شراب اور کباب، تو یہ کیا ہے؟ تو عیاشی ہے. اللہ ایسے موٹیویشن کرتا، وہاں لائبریری ہوگی، وہاں تم تحقیقات کرو گے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرو گے، انسانیت کی خدمت کرو گے، لیڈرشپ ملے گی تمہیں، وغیرہ وغیرہ. دیکھو انگریز بھی جب کسی کو نوازتے ہیں نا بڑے کام پہ سائنٹسٹ کو، تو پیسے ہی دیتے ہیں اس کو. انگریز کے ہاں تو ہر چیز کی قیمت کس سے ہے؟ یہ گورے خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کسی کی خدمت کا جو بدلہ اس کو دنیا میں دے سکتے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے، پیسوں سے پتا چلتا ہے اس کو کتنے پیسے دیے جائیں، اور پیسے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اس کے لیے عیش کرنا آسان. انسان کی یہ نیچر ہے کہ انعام اس کو عیش کی صورت میں ہی چاہیے، کتابوں کی صورت میں بولو نہیں چاہیے. اللہ اگر ہمیں کہہ دیتا نماز پڑھو تو قیامت میں ایک لائبریری ملے گی تمہیں، ہم کہتے ہیں اللہ وہاں لائبریری میں کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، نالج تمہیں پتہ چلے گا ارطغرل ڈرامے میں کہاں کہاں غلطی تھی اس تاریخ میں، اور کہاں کہاں حلیمہ نے دغا دی ہے، اور کہاں کہاں ارطغرل نے جھوٹ بولا ہے حلیمہ کے ساتھ. تو اللہ نے ان سب باتوں کا جواب دے دیا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ حور اور شراب کباب تو تمہیں سمجھانے کے لیے. اصل بات یہ جس چیز کا دل چاہے گا وہ تمہیں وہاں ملے گا, تو وہاں ملے گی تمہیں وہ چیز. تو آپ کو اگر ارطغرل ڈرامہ دیکھنا ہوگا اللہ دکھا دیں گے وہاں پہ, وہ سچی مچی والا دکھا دیں گے. کوئی نالج چاہیے ہوگی دے دیں گے اللہ تعالیٰ وہاں پہ, وہاں لائبریری کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہت مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ایک مرد کو 72 حوریں, عورت کو کیا ملے گا. ابھی میں نے جمعے کے بیانوں کی تذکرہ کیا تھا, ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے کسی لبرل قسم کی خاتون کے پاس ساتھ نا ٹی وی میں, وہ عورت مذاق اڑا رہی ہے جنت کا اور مولانا صاحب جوابات دے رہے ہیں. لیکن مولانا صاحب کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا ایسی عورت کے ساتھ جو اس طرح سے بدتمیزی سے بات کر رہی ہے. یہ خام خام قرآنی آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ جنت. وہ کہہ رہی ہے آپ کو تو 72 حوریں ملیں گی, ہمیں کیا ملے گا. کہہ رہی آپ حوروں کے سردار ہوں گی. لوگ ہنس رہے ہیں پھر پیچھے نا کہ آپ جنت میں جائیں گی تو حوروں کی. اس کا اصل جواب یہ ہے کہ ایک عورت ایک مرد کو دنیا میں 70 عورتیں دے دو, فرض کر لو دنیا میں کتنی عورتیں دے دو 70, اور ایک عورت کو 70 آدمی دے کے تو دیکھو آپ اس کا بیڑا غرق نہ ہو جائے. میرا نام بولو بدل دینا. یقین نہ آئے ایک مرغے پہ 10 مرغیاں ڈردے میں رکھو آپ, مرغا سارا دن لوفری کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہوگا. لیکن الٹا کر کے دیکھو ذرا آپ اس معاملے کو, ایک مرغی ہو اور ڈردے میں 10 مرغے, صبح جنازہ اٹھے گا اس مرغی کا, جنازہ اٹھے گا. یہ نیچر کے خلاف بات کرتے ہیں. تو مولانا صاحب کو چاہیے تھا اس خاتون سے کہتے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی جنت میں 72 مرد ملیں گے انشاءاللہ. ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے جس قسم کی حرکتیں اور باتیں آپ کر رہی ہو اللہ آپ کو جنت میں لے جا کے 72 آدمی آپ کو دے دے گا. اور پھر وہ خاتون خود ہی کہہ رہی تھی ایک مرد میں 40 مردوں کے برابر بھی قوت ہوگی. تو اب سوچ لو 72 میں سے ہر مرد میں 40 آدمیوں کے برابر قوت, تو 72 کو ذرا 40 سے ضرب دیں ذرا کیلکولیٹر پہ. بولے صاحب آپ یہ نیک کام آپ کر لیں, کوئی ہے کالو کا لیٹر ہے کسی کے پاس, 72 کو بھائی 40 سے ضرب دو یار. میں دے دیتا ہوں 72 کو 40 سے ضرب دے کے چھوڑوں گا 2880. تو وہ 72 آدمی 2880 آدمیوں کے برابر ہوئے کہ نہیں ہوئے. اب سوچو ایک عورت کو اگر 2880 آدمی بطور ہسبینڈ کے دے دیے جائیں, وہ عورت کہے گی اللہ جہنم میں بھیج دیتا یہ زیادہ اچھا تھا. کیا خیال ہے؟ یہ کامن سینس کی اسلام دین فطرت ہے, نیچر کی بات کرتا ہے. تو مرد کے لیے زیادہ بیویاں ہونا یہ نیچر ہے مرد کی, یہ اس کے لیے فخر کی بات ہے. عورت کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہونا فخر کی بات نہیں ہے. یہ ضرور ہے اس کا ایک آدمی ڈھنگ کا ہو, صحت اچھی ہو, ہینڈسم ہو, اسمارٹ ہو, خوبصورت ہو, وفادار ہو. اس کے لیے فخر اس نہیں کہ میرے دو میاں ہیں, اس کے لیے فخر ہے کہ میرا میاں یہ ہے دیکھو کتنا اچھا ہے اور یہ تمہارا والا دیکھو کیسا ہے. اس کے لیے فخر ہے کہ ایک ہو لیکن ہو کیسا. تو اس لیے ہم خواتین سے کہتے ہیں کہ یہ والا میاں آپ کو ملے گا. وہ اس پہ کہتے ہیں یہ والا کہتے ہیں ریپیئرنگ ہوگی, اس میں جتنے مینوفیکچرنگ فالٹ ہیں, حالانکہ مینوفیکچرنگ فالٹ دور کمپنی کہتی ہے, جو میکینک ہے نا وہ کیا کہتا ہے بھائی یہ تو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے یہ تو میں ٹھیک کر ہی نہیں سکتا, لیکن اللہ اس کے سارے فالٹ کو دور کرے گا, ریپیئرنگ ہوگی, اس کے بعد یہ جائے گا جنت میں. تو یہ نیچر کے خلاف ہے کہ عورت ایک سے زیادہ مرد, اور اگر کسی عورت کو شوق ہے ایک سے زیادہ مردوں کا تو وہ جنتی ہو نہیں سکتی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو معاذ اللہ لڑکوں کا شوق ہے, ہوموسیکشوالٹی کا شوق ہے اس کو. اب وہ جب 70 حوروں کا سنتا ہے تو اس کو ذرا بھی رغبت نہیں ہوتی. کیوں ہوگی اس کو رغبت؟ لوط علیہ السلام کی قوم کو لوط علیہ السلام بتاتے تم جنت میں جاؤ گے تمہیں خوبصورت عورتیں ملیں گی, ان کو موٹیویشن ملتی؟ وہ تو دنیا میں خوبصورت ترین عورتوں سے نکاح کے لیے تیار نہیں. وہ لوط علیہ السلام سے کہتے تھے ما لنا فی بناتک من حق, اے لوط آپ کہتے ہو شادیاں کرو, ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اب وہ قوم اگر لوط علیہ السلام سے اعتراض کرتی کہ آپ کہتے ہو جنت میں حوریں ملیں گی, ہمیں تو جو دنیا میں مل رہی ہے ہمیں وہ پسند نہیں, ہمیں تو لڑکے چاہیے معاذ اللہ, تو لوط علیہ السلام جواب میں کیا کہتے کہ تمہیں تمہارے لیے کون کہہ رہا ہے کہ جنت ہے بھائی؟ اب لوط علیہ السلام کی قوم کہتی جنت میں حوریں ملیں گی, ہمیں حوروں میں دلچسپی نہیں ہے, تو لوط علیہ السلام جواب میں کیا کہیں گے؟ कि भाई तुम्हारे लिए कौन कह रहा है कि जन्नत है, तुम तो गंदे पलीत लोग हो, तुम्हें तो औरत में दिलचस्पी नहीं है, तुम तो मर्दों के पास जाते हो, तुम जब तक इस जुर्म से तोबा करके अपनी नेचर को चेंज नहीं कर लेते तुम्हारे लिए जन्नत की नेमतें नहीं है। तो ऐसे ही जिस औरत को एक से ज्यादा मर्दों का शौक है ना, तो मौली साहब को जवाब में कहना चाहिए था मोहतरमा ये उन औरतों के लिए जो नेचर पर है, जो फितरत पर होती है, उसको कितने आदमी चाहिए, उसको एक चाहिए, हाँ ढंग का चाहिए उसको। तभी हम औरतों से कहते हैं ढंग का है, इकलौता नहीं मिल रहा तो किसी ढंग के आदमी की तीसरी चौथी दूसरी बन जाओ। एक नालायक आदमी की इकलौती बीवी बनने से बेहतर है किसी ढंग के आदमी की, किसी मखनचू की इकलौती बीवी बनने से बेहतर है किसी ढंग के आदमी की दूसरी या तीसरी बन जाओ। तो औरत इसके फखर करती है। तो आज बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है जन्नत का, तो हमें इनके मजाक उड़ाने पे तरस नहीं आता, हमें इनकी जात पे तरस आता है कि ये अपने आप को नेमतों से महरूम। कुरान ने इसका भी तस्करा किया कि فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, دنیا میں یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ان کو جنت کے بڑا شوق ہے, حوروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, جنت کی شراب اور کباب ان کو یاد آتے ہیں, دیکھو کیسے پاگل ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ یتغامزون, ایک دوسرے سے آنکھوں سے اشارے بھی کرتے ہیں, وہ دیکھو مولانا ٹائپ کا آدمی جا رہا ہے, یہ جنت کی لالچ میں فجر پڑھنے جا رہا ہے, یہ ہے بھائی مذاق اڑاتے ہیں نا. شدید سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے کہاں جا رہا ہے, مسجد جا رہا ہے, نماز پڑھ کے آئے گا, جنت چاہیے اس کو, آنکھوں سے اشارے بھی کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے فل یوم, آج کے دن, آج کے دن. یہ ہمارے حضرت کہتے تھے الیوم کا لفظ مجھے قرآن میں بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں, فل یوم آج, آج الیوم کا معنی, یوم کا معنی دن, الیوم کا معنی آج. قرآن کہتا ہے فل یوم الذین آمنوا, آج کے دن وہ لوگ جو جنت پر ایمان رکھتے تھے وہ ہنسیں گے کس پر, ان لوگوں پر جو جنت پر ایمان نہیں رکھتے تھے, کہ بے وقوفوں تم نے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر, دنیا کے چند عیاشی کی خاطر کتنی بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا. اور کمال کی بات ہے جو جنت کی حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں نا, عورت کے ٹھرکیے زیادہ ہوتے ہیں, جو حوروں کا لالچی ہوتا ہے وہ نظر کی حفاظت بھی کر رہا ہوتا ہے, اس میں ٹھڑک بھی کم ہوتی ہے, اور جو مذاق اڑاتے ہیں وہ نائٹ کلب کے بغیر رہ نہیں سکتے, وہ شراب کباب کے بغیر رہ نہیں سکتے, وہ اپنی بیوی پہ گزارا کر نہیں سکتے عام طور پہ. تو ٹھڑک ان میں زیادہ ہے اور مذاق کس کا اڑاتے ہیں, دینداروں کا. تو وہ دیندار تو وفا کرتا ہے, وہ تو حرام کی طرف جاتا ہی نہیں ہے, اسی ٹھڑک نہ ہونے کی وجہ سے تو حوریں ملیں گی اور ٹھڑکیوں کو کچھ نہیں ملے گا وہاں پہ. تو اس لیے میرے بھائی جنت بڑی حسین چیز اللہ نے بنائی ہے اور اس میں کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے. عورت مرد کا عورت کی طرف اٹریکشن یہ تو نیچرل ہے, تو جس میں نہ ہو وہ تو علاج کرا رہا ہوتا ہے اپنا جا کے, تبھی تو اللہ نے عورت رکھی ہے جنت میں مردوں کے لیے. اب آپ بتاؤ اور اللہ کیا عیاشی دے, اب ان سے پوچھیں کہ اور کیا چاہتے ہو جنت میں, کیا ہونا چاہیے تھا, نیک بندوں کو کیا ملنا چاہیے تھا جنت میں, آپ بتا دیں کیا ملنا چاہیے تھا. تو یہی چیز ہے جو ہمیشہ سے نہریں ہوں گی, اس میں پانی ہوگا, چشمے ہوں گے, قطوفہا دانیا سورہ الحق میں کہتا ہے ایسے گھنے باغات جن کے پھل زمین پہ لٹک رہے ہوں گے. دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ٹرے میں سیب پیش کیے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, ٹرے میں آم اور خربوزے پیش کیے جائیں گے, نا 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 نا, نا. یہ نیچرل بولو نا نہیں ہے. پھل تو باغات ہونے چاہیے جہاں لڑیاں لٹک رہی ہیں سیبوں کی اور آم کی, اور وہ قطوفہا دانیہ سورہ الحق میں کہتا ہے اللہ کہ ان کے جو پھل ہیں وہ زمین کے قریب ٹہنیاں بوجھل ہونے کی وجہ سے زمین سے جھک رہی ہوں گی, ایسے پھل ہوں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ, کہا کہ جس پرندے کا گوشت کھانے کا دل چاہے گا اس پرندے کا گوشت تمہیں کھلایا جائے. اللہ گائے کے گوشت کا تذکرہ نہیں کر رہا, وائٹ میٹ کا کر رہا ہے. دنیا میں گائے کے گوشت کو اللہ نے زیادہ اہمیت دی ہے, مرغی کو اللہ نے ویلیو بولتے کیوں نہیں دی, کیوں؟ دنیا میں جب قربانی ہوتی ہے گائے کاٹی جاتی ہے, بکرا کاٹا جاتا ہے, دمبا کاٹا جاتا ہے اور اونٹ کاٹا جاتا ہے, کہیں ہے مرغی؟ ولیمہ جب کیا جائے گا, حدیث میں آتا ہے بکرا کاٹو, دمبا کاٹو, گائے کاٹو, اونٹ کاٹو, مرغی ہے ولیمے میں؟ نہیں ہے. عقیقے میں اللہ نے کہا بکرا کاٹو, دمبا کاٹو, گائے کاٹو, اونٹ کاٹو, کہیں ہے کہ دس مرغیاں کاٹ دو تو ایک بچے کا عقیقہ ہو جائے گا؟ مچھلی کھاؤ، نہ نہ نہ، دنیا میں اللہ ویلیو کس کو دے رہا ہے؟ گائے کے. کیوں؟ پروٹین سے بھرپور ہے، فل آف پروٹین. پروٹوکول دے رہا ہے کیونکہ گائے کھاؤ گے، بکرا کھاؤ گے، تمہارے اندر پاور آئے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد میں استعمال، مضبوط فوج بناؤ گے. مرغیاں کھانے والے بارڈر پہ نہیں لڑ سکتے، مچھلی کھانے والے بول چپ ہو گئے، مچھلی کھانے والا بارڈر پہ لڑنے کے لیے دمبے کھانا ضروری، جیسے افغانیوں نے کھائے اور لڑ کے نکال دیا نکال دیا. کیوں؟ قوت غضبیہ پیدا ہوتی ہے انسان میں، قوت غضبیہ. تو اللہ کہتے ہیں پھر یہ قوت غضبیہ ظالم کے خلاف استعمال کرو. یہ چکن سے پیدا، یہ ریڈ میٹ میں ہے. یہ جنت میں لڑائی بھڑائی ہے نہیں، کوئی جہاد ہے نہیں، کوئی پنگے بازی ہے نہیں کہ گائے کھا کے جبڑا پھاڑ دوں آگے کا. کیوں پھاڑ رہا بھائی؟ اس نے کیا کھلا رہا تیرا؟ تو اللہ کیا کھلائیں گے؟ چکن، پرندوں کا گوشت. صحیح نا؟ اللہ کہیں گے یہ کھاؤ، یہاں لڑائی بھڑائی نہیں. دنیا میں اگر چکن پہ آپ سیٹ ہو گئے نا، اور فارمی چکن پہ سیٹ ہو گئے، فارمی چکن جیسے بن جاؤ. فارمی چکن کو آپ اوپر سے اٹھا کے نیچے پھینکو، پولیس بھی دوبارہ اس کو نہیں اٹھا سکتی. اور دیسی مرغیاں میں نے پالی نہیں کبھی، آگے دیکھو، رات کو کوئی چھت پہ چھڑی ہوئی ہوگی، کوئی ادھر چھڑی ہوئی ہوگی، کوئی ادھر، جہاں جگہ مل رہی ہوتی ہے. میں صبح جب پنجرا کھولتا ہوں نا، ریس لگانے کے لیے چوزے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، رات بھر دبک کے سوتے ہیں. صبح فجر کے بعد کیا ہوتا ہے، کھڑے ہوئے ہوں گے نا پنجرا کھولے تو. بالکل یہ اسٹائل ہوتا ہے ان کا، دیسی چوزوں کا، فارمیوں کا نہیں ہوتا یہ. جیسے ہی پنجرا کھولو، بھاگتے ہوئے بھاگتے ہیں ایسے جیسے اسکول سے چھٹی ہو گئی بچوں کی. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، میں نے کہا یار یہ دیسی چیز دیسی ہوتی ہے. میں نے فینسی مرغیاں بھی رکھی، دو مر چکی ہیں اب تک، تیسرا کا جنازہ ہونے والا ہے. ایک کو کیا ہوا، ایک مرغی کو تھوڑا سا سانس وانس آنا شروع ہوا، یوں گرمی زیادہ لگ گئی، پتہ نہیں کیا ہوا اس کو. حالانکہ مہنگی بھی تھی، فینسی تھی، منہ کھول رہی ہے بھی بند کر رہی. میں نے کہا بیٹا یہ ہانف رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے اس دار فانی سے کوچ کر گئی. پھر ایک اور فینسی مرغی بیمار ہوئی، اس کا بھی انا للہ. دیسی چوزا کو وہی بیماری ہوئی، میں نے کہا اس کو کاٹ دیں، یہ وہ بھی، اب یہ بھی مرے گا، وہی اسی طرح سانس لے رہا ہے، بالکل وہی کنڈیشن. میں نے کہا اب یہ بھی انا للہ. ہم نے کہا تجربہ کر لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا میں نے، میں نے رکھ دیا. میں نے کہا ایسی کی تیسی، مر جا تو اپنی ذمہ داری پہ مر، دو دن کے بعد پھدکتا پھر رہا ہے کوئی دوا نہیں کھلائی، کوئی علاج نہیں کیا. میں نے کہا یہ فرق ہے دیسی میں اور فارمی میں، ایسا پھدکتا پھر رہا ہے وہ دو دن کے بعد. میں پہلے تو پڑا ہوا تھا نا، یوں بالکل ٹیڑھی گردن ہو گئی، الٹا ہو رہا ہے. میں نے کھانا پانی رکھ دیا. میں نے کہا اب تو اتنا سا ہے، کیونکہ میں کچھ دن پہلے ایک چوزا ڈاکٹر کے پاس ریبوں میں ڈال کے لے گیا تھا، اتنا سا چوزا تھا، چار گارڈ بیٹھے ہوئے پیچھے کلاشن کوفے لیے ہوئے، میرے بچے بھی ساتھ میں، اور چوزا اٹھایا کے رہا. اب گارڈ تو میرے ساتھ تھے نا، لوگ سمجھ رہے اس چوزے کی حفاظت کے لیے. کلینک میں گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کہا پتہ نہیں کچھ گھوڑا لے کر آیا یہ لوگ نا، چوزا ہم اٹھا کے لے کر آئے. لنگڑا تھا وہ، پیدائشی لنگڑا. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نے 500 روپے لیے اور جو دوا دی اس کو جب کھلایا تو دوسرا ٹانگ بھی لنگڑی ہو گئی. 500 کا چوزا نہیں تھا، دوسری ٹانگ بھی لنگڑی ہو گئی. اور ڈاکٹر صاحب نے بکری ہماری، پھر ہم بعد میں بکری لے کر گئے. جانوروں کے ڈاکٹر میں بڑا فراڈ ہے، حالانکہ اچھی بھلی کلینک ہے. یہ ابھی دو تین ہفتے پرانا واقعہ ہے. تو ڈاکٹر نے بکری کو چیک کیا، بولا نہیں بھئی یہ اس کے نہیں، کنفرم نہیں ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں. دو دن بعد 3 بچے دیے بکری نے. یار 3 بچے اس کے پیٹ میں 2 دن بعد نکلنے والے ہیں، تم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا اب یہ چوزا دیسی اتنا تھا، اس کو بھی میں لے کے جاؤں گا، 500 روپے لے لے گا، ٹیکا ٹھوک دے گا پتہ نہیں. تو بھائی تو نے مرنا ہے، اپنی موت مر، انا للہ و انا الیہ راجعون. 2 دن تک آڑا ترشا ہوتا رہا، اس کے بعد سیٹ ہو گیا. ایسا پھدکتا پھر رہا ہے، اچھلتا پھر رہا ہے. تو دیسی چوزوں پہ بیماری آتی ہے، فٹ فاٹ ہو جاتے ہیں، فینسی پہ تھوڑی سی آئی اور لیٹ گئے. تو ہمارا جو گارڈ ہے نا، وہ گاؤں سے آیا ہوا ہے، مجھے کہہ رہا تھا سب کو ٹیکے لگا دو ابھی ویکسین کے. میں نے کہا تم بتاؤ، تم گاؤں دیہات کے ہو نا، بٹل کا ہے، بٹل کا ہے یا کہاں کا ہے، بشام، بشام بٹک رام کا ہے. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہیں کتنے ٹیکے لگے ہیں. کہہ رہے ہمیں تو کوئی ٹیکا نہیں لگا. میں نے کہا پہاڑوں میں کھیلے کودے، مٹی میں بڑے ہو گئے نا فٹ فاٹ، تو ان کو بھی مٹی میں کھیلنے دو. ایسے ہی زندہ رہنا ہے تو رہو اپنی ذمہ داری پہ، اتنی ٹینشن ہم نہیں لیں گے. کہاں سے کہاں بات چلے گی میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا میں. یہ بات کس پہ شروع ہوئی تھی؟ نہیں نفسی نہیں، چوزوں پہ بات کہاں سے آئی؟ مرغیوں پہ نہیں یار، یہ کچھ اور. ہاں پرندوں کا گوشت کی بات کر رہا تھا میں اصل میں. ایک تو پرندے کھا رہے ہیں، اوپر سے وہ بھی فارمی کھا رہے ہیں، تو لڑائی وڑائی کا جذبہ سب کیا ہو جائے گا؟ ختم. گائے کا گوشت کھایا، اونٹ کھایا کرو اونٹ. ویسے نہ ہی کھائیں تو اچھا ہے، لڑنے کے لیے ہے کیا کہ لڑیں گے کس سے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، بیوی سے لڑو گے کام کمے جا کے، اس لیے مرغی ٹھیک ہے. مفتی صاحب، ایک صحافی نے ٹاک شو کے دوران ہمارے نبی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح پر اعتراض کیا ہے اور توہین کی ہے، اس طرح واقع معراج پر بھی طنز کیا ہے، اس کا مفصل مدلل جواب دے. بھائی کرامت ہو یا معجزہ ہو، یہ اللہ کا تصرف ہے، اس لیے نہ اس پہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. عام طور پہ لوگ بزرگوں کی کرامتوں پہ بھی طنز کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ اللہ نے کی ہے تو پھر اللہ کے کام پہ اعتراض کا کوئی تک بنتا ہے؟ اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں. اس نے لاٹھی سے اس کو سانپ بنا دیا، وہ کر سکتا ہے. اس نے مٹی سے آدم بنا دیا، وہ کر سکتا ہے. تو وہ ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں اپنے نبی کو ساتویں آسمان تک لے کے نیچے آ گیا، تو وہ کر سکتا ہے یہ کام. اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر یہ نہ ہوا ہوتا اور معاذ اللہ آپ نے یہ معاذ اللہ جھوٹا قصہ گڑا ہوتا، تو جس ٹائم پہ آپ نے یہ کہا تھا، وہ یہ دعویٰ کیا تھا مجھے معراج ہوئی ہے، وہ ٹائم اس دعوے کے لیے سوٹیبل نہیں تھا، کیونکہ آپ کو دنیا میں زیادہ تر لوگ انکار کر رہے تھے، چند لوگ ایمان لے کر آئے تھے. اب سیاست کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جب میرے فالوورز کم ہیں، تھوڑے ماننے والے، تو میں کوئی ایسی نئی چیز نہ لے کر آؤں جس سے میرا انکار اور زیادہ بڑھ جائے. لیکن آپ نے دعویٰ کیا صبح اٹھ کے، لوگ ابھی آپ کو نبی نہیں مان رہے، لوگ آپ کے معجزوں کا انکار کر رہے ہیں، لوگ آپ کے دعوے کو نہیں مان رہے، کوئی بھی نہیں مان رہا سوائے چند دیکھ کے، اور آپ صبح اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ مجھے بیت المقدس لے کر گیا اور وہاں میں نے تمام پیغمبروں کی امامت کی اور مجھے ساتویں آسمان سے سارے مناظر دکھا کے رات ہی کو واپس لے آیا. اس سے تو مزید انکار ہوگا نا. اور ابو جہل نے یہی کیا، وہ فوراً حضرت ابو بکر کے پاس گیا، بولا دیکھا ہم تو کہتے تھے معاذ اللہ جھوٹے ہیں، تو یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں، راتوں رات یہ ہو کر بھی آ گئے. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ واقعی انہوں نے یہ کہا ہے؟ کہا ہے پھر سچ کہا ہے. تو یہ خود جس ہجرت کے بعد نبی یہ دعویٰ کرتے، جب سب آپ پر ایمان لے آئے تھے، تو کوئی غیر مسلم کہہ سکتا تھا بھائی اپنے مرید تو سارے مان رہے تھے نا، تو اب تو معاذ اللہ نقل کفر آپ نے ایک واقعہ گڑھ لیا. ابھی تو کوئی بھی نہیں مانتا آپ کو. ایسے موقع پہ آپ کا یہ معراج کا دعویٰ کرنا، یہ خود اس کی علامت ہے کہ آپ اس دعویٰ کرنے میں مجبور تھے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یہ اللہ کی طرف سے آرڈر تھا، اور پھر اللہ نے اس کو ثابت بھی کیا. مشرکین مکہ نے آپ سے پھر پورا وہ پوچھا اس راستے کے بارے میں، آپ نے پورا پورا راستہ بیت المقدس تک کا بتایا، حالانکہ آپ کا پہلے کبھی سفر نہیں ہوا تھا. تبھی تو اور بھی لوگ ایمان لے کر آئے، ورنہ جتنے لائے تھے یا تو وہیں اسٹاپ ہو جاتے اس واقعے کے بعد، یا تھوڑی تعداد اور کم ہو جاتی. دوسرا، یہ تو اعتراض ہے حضرت عائشہ سے نکاح کیا کم عمر میں، یہ تو بہت زیادہ میں جواب دے چکا ہوں. یہ نیا سلسلہ ٹاک شوک میں شروع ہوا ہے، ہاں انڈیا کے کوئی صحافیہ نے یہ اعتراض کیا ہے. کامن سینس کی بات ہے، سب سے پہلے آپ یہ بتاؤ کہ کس عمر کا آدمی کس عمر کی عورت سے نکاح کرے، تو آپ اسے کہو گے کہ یہ جوڑ کی شادی ہے. اس کا کرائیٹیریا آپ کے پاس ہے کیا؟ معیار کیا ہے آپ کے پاس؟ ایک 40 سال کا آدمی 30 سال کی خاتون سے نکاح کرتا ہے تو وہ بھی تو کم عمر ہے، 10 سال عمر میں کیا ہے؟ معاشرہ تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا، لیکن ایسی شادیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے شادی کی، جس خاتون نے اعتراض کیا ہے ان کا بیٹا یہ کام کر کے دکھائے، تو وہ اس پہ بھی اعتراض کریں گی کہ 25 سال کا اور تو 40 سالہ بیوہ سے شادی کر رہا ہے، کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ تو یہ معیار کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی معیار نہیں ہے. اسلام نے معیار بیانا، اسلام نے کیا کہا؟ دونوں کا بالغ ہونا ضروری. اب یہ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے ہوگا کہ اس نے یہاں شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی. لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. آپ کے لیے آپ کی بیٹی 17-18 سال کی ہے, بندہ آتا ہے 50 سال کا, آپ کو شریعت نے رائٹ دیا ہے, لڑکی کو بھی حق دیا ہے کہ وہ ایج ڈفرینس کی بیس پہ انکار کر دے. حق ہے یا نہیں ہے؟ انکار کر دے. یہ بھی حق دیا ہے کہ اگر اس کو وہ پسند ہے تو کیا کر دے. کیا ہو رہی ہیں یہ بہت ساری شادیاں ایسی؟ ڈیفینس میں کوئی صاحب کا انٹرویو آیا, 80 سال کے, انہوں نے شادی کی 18 سال کی لڑکی سے, یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. وہ لڑکی خوش ہے. وہ لڑکی کیا ہے؟ خوش ہے. دنیا میں کوئی اس کو, آپ کہہ سکتے ہیں 18 سال کی تو تھی نا, کیونکہ لا کیا کہتا ہے 18 سال سے کم عمر کی. دیکھو پاکستان کا قانون کہتا ہے لڑکی 18 سال کی, لڑکا بھلے 70 سال کا ہو, لڑکا نہیں آدمی ہو, دونوں کی شادی ہو سکتی ہے بشرطے کہ دونوں کیا ہوں؟ راضی. حالانکہ 18 سال اور 70 سال کا آپس میں جوڑ نہیں ہے. انڈیا میں کوئی 18 سال کی لڑکی اگر 70 سال کے بوڑھے سے شادی کرتی ہے, انڈیا کا لا کیا اسے روکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, روکے گا اس کو؟ حالانکہ یہ جوڑ کی شادی ہے, بے جوڑ شادی ہے, لیکن کیوں نہیں روکے گا؟ بھائی جب لڑکی راضی ہے وہ 70 سال کو بوائے فرینڈ بنائے یا ہسبینڈ بنائے, یہ اس کا ہیڈک ہے, یہ گورنمنٹ کا, یہ صحافی کا ہیڈک نہیں ہے. اب 18 سال جو دنیا میں عمر طے کی ہے, یہ تو پاکستان نے طے کی ہے, یہ نیچر اور فطرت نے طے نہیں کی ہے. فطرت نے بلوغت رکھی ہے, اسلام دین فطرت ہے نا, وہ کہتا ہے رخصتی کی عمر کیا ہے؟ بالغ ہونا. تمام احادیث اس بات پر متفق ہیں کہ 9 سال میں حضرت عائشہ بالغ ہو چکی تھیں, اور میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ 9 سال میں لڑکی بالغ ہو سکتی, مشاہدہ ہے یہ. تو جب 9 سال کی بالغ لڑکی کو اس نکاح پر اعتراض نہیں ہے اور نبی سے وہ نکاح کر رہی ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچی تھیں, نہ سمجھتی, شادی ہو گئی, تو جب بڑی ہوئی ہیں پھر بھی اعتراض نہیں تھا, بلکہ اتنا خوش تھی کہ اس پہ وہ, یعنی جو صحافی لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا, یہ مدعی سست اور گواہ چست. امی عائشہ آج بھی زندہ ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں بھائی میں, میرے لیے اس سے بہتر کوئی رشتہ تھا نہیں. تو جب وہ بھی راضی ہیں, وہ بھی راضی ہیں, تو ان صحافیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ ان صحافیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس میں حکمتیں بہت ساری ہیں. میں کہتا ہوں یہ پیغمبر کا کمال ہے کہ 50 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے نکاح کر کے رشتے کو کامیابی سے نبھایا ہے. آج کی ہے نا ایک محترم نے, نہیں نبھا سکے وہ, یا بیوی کی غلطی ہوگی, ہمیں نہیں پتا, ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے, لیکن آج کیونکہ آپ کو اس کے مینٹل لیول پہ آنا پڑے گا. ہمارے نبی تمام پیغمبروں کے سردار, اتنے بڑے لیڈر, 23 سال میں انقلاب, لیکن بیوی کے مینٹل لیول پہ آ کے آپ نے بیوی کے ساتھ نبھا کیا ہے. ان کو حبشیوں کا کھیل دکھا رہے ہیں, محبت ظاہر کرنے کے لیے وہیں سے پانی پی رہے جہاں سے امی عائشہ منہ لگا کے پانی پیتی, دوڑ میں ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. یہ خدا کی قسم کمال ہے کہ ایک ڈفرینس اتنا زیادہ, مگر ایسی کامیاب ازدواجی زندگی جس کی آج مثالیں دی جاتی ہیں, اور امی عائشہ ساری زندگی سفر کرتی رہی ہیں اس پر. تو یہ تو پیغمبر کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے, اور اسی کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں عیاشی ہے. عیاشی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے گرل فرینڈ رکھنا عیاشی ہے, آپ گرل فرینڈ کو عیاشی نہیں مانتے, تو کون سا معیار ہے جس کو عیاشی کہا جائے گا؟ اسلام نے فرق یہ رکھا ہے کہ نکاح کے بغیر عورت کے پاس جانا عیاشی, نکاح کر کے جانا یہ عیاشی نہیں ہے. یہ اسلام کا معیار ہے, اس معیار پہ آپ ہم سے بات کرو. تو چاہے اس کی عمر 9 سال ہو یا 12 سال ہو یا 13 سال ہو یا 18 سال ہو, نکاح کر کے اگر آپ بیوی بنا کے اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں, اسلام کہتا ہے یہ عیاشی نہیں, اور اگر بغیر نکاح کے اس کی طرف جا رہے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے, یہ کیا ہے؟ عیاشی. تو نکاح یک طرفہ نہیں ہوتا کہ آپ 50 سال کے آپ جب چاہو 13 سال کی لڑکی سے نکاح کر لو, وہ کیوں کرے گی آپ سے؟ اس کو تھوڑی اسلام مجبور کر رہا ہے. تو یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کی دلیل ہے کہ اتنی نو عمر سے نکاح کر کے بھی اس کو کامیابی سے نبھایا ہے. اور پھر اس میں حکمتیں کیا تھی؟ سب سے بڑی حکمت کہ عورتوں میں نبی نہیں آتا, اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں, تو ایسی زوجہ کا کی سلیکشن کی گئی ہے جو بالکل نبوت کے سائے میں پروان چڑھے, جن میں ماحول کے اثرات بولو نہ ہو، کیونکہ نبی تو نہیں پلیں گی لیکن نبی کی چھاؤں میں عورت پلے گی. تو اس کے لیے تعلیم کے لیے ہمیشہ نو عمر لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے. ابھی بھی بڑے بڑے ادارے جتنے کیڈٹ کالج میں آرمی کے ہوتے ہیں نا، کیا 50 سال کے بندوں کو رکھا جاتا ہے اس میں؟ ایج ہے بھائی، اس عمر کا بندہ آ سکتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے اس کے بعد پھر ہمارے کام کا نہیں ہے. جتنے بھی بڑے بڑے ادارے جامعۃ الرشید میں جو حفاظ کیچ اپ ہے، ایج ہے اس کی، بھائی اس ایج کے بچے کو لیں گے، اس کو پھر ہم اپنے حساب سے انگلش بھی سکھائیں گے، عربی بھی سکھائیں گے، یہ بھی سکھائیں گے، وہ بھی سکھائیں گے. بھائی کوئی 25 سال کا نہ رہنا، بھائی اس کی تو یہ خراب ہو گیا، اب اس کی زبان پہ وہ الفاظ چڑھیں گے ہی نہیں. تو پیغمبروں میں عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں آتا، اور ہمارے نبی آخری، تو عورتوں میں کام کیسے ہوگا؟ آپ کی گھریلو زندگی کو کون بیان کرے گا؟ اس کے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا گیا جو بالغ ہوتے ہی کس کے زیر سایہ پلیں؟ پیغمبر کے، اور ان سے سیکھیں. تبھی حضرت عائشہ سے اتنی حدیثیں، آپ بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، ابو داؤد پڑھو. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، میں نے نبی کو دیکھا گھر میں ایسا کرتے ہوئے، میں نے نبی کو دیکھا گھر میں ایسا کرتے ہوئے. صحابہ تو باہر کی زندگی بیان کر رہے ہیں، گھریلو زندگی کون بیان کر رہا ہے؟ آپ کی دوسری زوجات نے اتنی گھریلو زندگی بیان نہیں کی ہے، وہ پکی عمر کی تھیں، ان کے علم سیکھنے کا ٹائم کافی حد تک گزر چکا تھا. یہ کچی عمر میں آئی ہیں، اس میں سیکھنے کا شوق ہوتا ہے. تو ہمارے نبی نے، امی عائشہ نے جتنا دین بیان کیا ہے، آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھو، پوری دنیا سے لوگ سفر کر کے حضرت عائشہ کے دروازے پہ آتے تھے اور مسائل پوچھتے تھے. آپ بتائیں نبی نے ایسے موقع پہ کیا کیا، آپ بتائیں نبی نے ایسے موقع، حتیٰ کہ میاں بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہیں، جن کا شریعت کے مسائل سے تعلق ہے، وہ بھی حضرت عائشہ نے بیان کیے، کیونکہ اس میں بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے. غسل کب فرض ہوتا ہے، کب فرض نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں کس نے بیان کی ہیں؟ حضرت عائشہ نے. تو یہ بہت، پھر بڑی حکمت کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی کی وفات ہوئی ہے تو حضرت عائشہ اس وقت کم عمر تھی. آگے آپ کے پاس ٹائم بہت تھا دین کی تبلیغ کا، باقی زوجات کا تو انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں میں. حضرت عائشہ نے پھر لوگوں کو، کیونکہ کم عمر ہے نا، اور لوگ جتنا آپ پر اعتماد کریں گے، آپ کے کسی شاگرد پہ تھوڑی کریں گے، تو پھر سارا آدھے سے زیادہ علم علماء کا اتفاق ہے، اکیلی حضرت عائشہ نے امت کو پہنچایا ہے. اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے جب ان سے سوالات پوچھے جاتے تھے کیسے جواب دیتی تھیں، کس قدر ذہین تھیں. حضرت عمر پہ اعتراض کر دیا کرتی تھی حضرت عائشہ، کتنے واقعات ہوئے ہیں. آپ نے ایک حدیث آئی، حضرت عمر نے کچھ اور مطلب بیان کیا، حضرت عائشہ نے کہا اللہ عمر پہ رحم کرے، نبی کی بات کا مطلب نہیں سمجھے. تو یہ فقیہ، اتنا فقہ، اتنا اللہ نے تفقہ و بصیرت عطا فرمائی، تو یہ سلیکشن تھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی. تو جو ہر دھرم ضدی ہوگا اس کو یہ خوب بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اور خاص طور پہ وہ لوگ نبی کی سیرت پہ اعتراض کریں جن کے ہاں 10-10 گرل فرینڈ ہوتی ہیں، ان پہ تو ویسے بھی سوٹ، جو ہومو سیکشولیٹی کو فروغ دے رہے ہیں معاشرے میں. ایک آدمی کیا کر رہا ہے، 3 لڑکے رکھے ہوئے ہیں، اس کو عامر لیاقت پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ 16 سال کی لڑکی سے شادی کیوں کی؟ تو ہم کہیں گے ابھی تیرے منہ سے یہ اعتراض اچھا، کوئی اور کرے سمجھنا، تیرے منہ سے یہ اعتراض اچھا، تو شادی کا شوق نہیں رکھتا. تو جو اعتراض پیغمبر پہ کرتے ہیں ان کی اپنی سیرت تو دیکھو، ان کے ہاں تو انلیگل ریلیشن ہے. 50 سال کا آدمی نائٹ کلب میں عیاشی کے لیے 18 سال کی لڑکی کو استعمال کرتا ہے ٹیشو پیپر کی طرح، زنا کیا، اپنی شہوت پوری ہوئی، پیسے پکڑائے اور پتلی گلی سے نکل گیا. ہمارے نبی نے جب امی عائشہ آپ کے گھر میں آئی ہیں، پوری زندگی نبھا کیا ہے، اور پوری زندگی امی عائشہ نے فخر کیا ہے. اور کتنا، آج جب ہم امی عائشہ عزت سے نام لے رہے ہیں، یہ عزت کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کوئی، ہم نے عائشہ کو یہ عزت کس کی وجہ سے ملی؟ پیغمبر سے نکاح کی وجہ سے ملی. تو یہ فضول قسم کے لوگ ہیں، باتیں بناتے رہتے ہیں. اسلام میں شادیاں عیاشی ہے ہی نہیں، سیدھی سی بات. یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ اسلام عیاشی سکھاتا ہے 4-4 شادیاں کر کے، اسلام یہ بتاتا ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہی نہیں ہے. یہ دور رہنا غیر فطری ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دور رہنا کیا ہے، یہ غیر فطری ہے. اس کا بھی نقصان ہے، آپ کا بھی نقصان ہے، اور شادیاں کرنا کیا ہے؟ یہ تو نیچرل ہے، پیدا ہی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، بغیر نکاح کے ریلیشن یہ کیا ہے؟ یہ عیاشی ہے. کیوں؟ اس میں آپ عورت سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، اس کا جو معاوضہ بنتا ہے وہ آپ اس کو نہیں دیتے، پیسے دے دیتے ہو، اس کو گھر نہیں دیتے، اس کو فیملی کا ممبر نہیں بناتے، اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، تو یہ عیاشی ہے. اچھا بھائی چلو بھائی جلدی، کیڑا سوال کیڑا، جلدی بتاؤ جلدی، یہ والا بس، یہ آخری سوال ہے، بہت ٹائم ہو گیا بھائی، باقی پھر جمعے کو دے دیں یا پھر اتوار کا، اگلی اتوار کو. سابق چیئرمین ایف بی آر شیر زیدی نے ریاست مدینہ کے بارے میں انتہائی عجیب و غریب بیان دیا ہے. موصوف کا کہنا ہے کہ حکمران جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ میں تو نہ اسکول تھا، نہ سڑکیں تھیں، نہ ہی ہاسپٹل تھے، تو حکمران کیا پاکستان کو ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں؟ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جب مجمع میں داڑھی والوں اور حجاب والوں کو دیکھتا ہوں وہاں خطاب نہیں کرتا بلکہ وہاں سے چلا جاتا ہوں. ان سے کہو کہ جہاں وسیم اور سلیم جیسے لوگوں کو بہو بنایا جاتا ہے نا لبرل معاشرے میں، جہاں کیونکہ لبرل لوگوں کے ہاں تو نائٹ کلب ہیں اور انہوں نے میل اور فیمیل کا فرق کیا کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، تو ایسی جگہوں پہ جایا کریں آپ، وہاں بیان کیا کریں. اچھا ایک اہم عہدے پر فائز شخصیت کا ایسے بیانات دینا قابل تشویش ہے، یہ پاگل ہو گئے، یہ مریں گے تو ان کو پتا چلے گا، ان کا دماغ ہو گیا ہے خراب. مدینہ کی ریاست کی بات جو کی جاتی ہے کہ وہاں تو اسکول نہیں تھا، سڑکیں نہیں تھیں، وہاں وہ تو پوری دنیا میں کہیں نہیں تھا اسکول، سمجھ رہے ہو، لیکن جنہوں نے مدینہ کی ریاست قائم کی انہوں نے ہی آگے یونیورسٹیاں بنائی ہیں. خلیفہ ہارون رشید کے دور میں جو میں نے اس پر ایک پورا بیان کیا ہے، اور یہ سب چیزیں میں نے انگریزوں کی کتابوں سے نقل کر کے بتائی ہیں. جب نبی نے مدینہ کی، عرب کا جاہل معاشرہ تھا تو اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو عام کیا ہے. اب ایک دم تو نہیں سارے کام ہو جاتے نا، ایک ریاست کی بنیاد رکھ دی، تعلیم کی فضیلت بیان کر دی، اس کے بعد تو تعلیم ہی تعلیم تھی. تھوڑا ٹائم نہیں گزرا، 60-70-80 سال کے بعد جو مسلمانوں کی خلافتیں قائم ہوئی ہیں دنیا میں پھیل، تو یونیورسٹیاں مسلمانوں نے بنائی ہیں. کتنے ہارون رشید کے دور میں جو یونیورسٹی تھی، کہاں کہاں سے لوگ آ کے اس سے استفادہ کرتے تھے، وہ صرف دینی تعلیم کی نہیں تھی. انگریزوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسلمان سائنسدان نہ ہوتے، یا اسلام دنیا میں نہ آتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے، تو سائنس آج جس ترقی تک پہنچی ہے 400 سال بعد یہاں پہنچتی. اسلام نے ہمارا 400 سال کا فاصلہ کم کر دیا ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سارے یہ تو یورپ تو اب 150-200 سال، بہت زیادہ 300 سال پہلے جا کے تھوڑا سا ان میں شعور بیدار ہوا ہے، ورنہ تو ہماری یونیورسٹیوں میں ہی یہ لوگ پڑھا کرتے تھے. جامع اظہر جو مصر کی یونیورسٹی ہے، کیا سمجھتے تھے مسلمان پڑھتے تھے؟ گورے آیا کرتے تھے اس میں پڑھنے کے لیے. 400 سال تک انگریزوں نے لکھا ہے کہ میتھ کی مسلمانوں کی کتابیں ہماری یونیورسٹیوں پڑھائی جاتی رہی ہیں، اور قانون کے لیے ہماری جو فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ ہے نا، اس کی کتاب القضاء جو عدالتی قوانین ہے، وہ لندن کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں. تو ان بیچاروں کو ہسٹری کا کوئی پتہ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں پتا، ان کو بیٹھ کے پھینک رہے ہوتے ہیں داڑھی والے ٹوپی والے، داڑھی والے ٹوپی والے. تو ان سے کہو آپ لبرل پنے کی، لبرل لوگ آپ کو پسند ہیں، تو اب تو دو انتہائیں آ رہے ہیں، یا تو مذہب کی طرف کی انتہا یا مذہب مخالف. تو مذہب مخالف کی انتہا میں میرے بھائی میل اور فیمیل کا فرق ختم. میں ان سے کہتا ہوں نا یورپ جانے کا بڑا شوق ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے جب بچہ بڑا ہوگا تو ایسا نہ ہو وسیم بھائی کو بہو بنا کے لے آئے، وہ پتہ ہی نہیں چلے گا میل کو بہو بنا رہے کہ فیمیل کو بہو بنا رہے. خلیل قریشی آئی سی یو میں داخل ہیں، دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. مدینہ کی ریاست کا مطلب یہ تھا کہ امن ہے، کرپشن نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں، اور جہالت کا خاتمہ ہوا، ٹھیک ہے نا، انسانی ہمدردی پیدا ہوئی لوگوں کے اندر، قوم کے لیے لڑنے کا جذبہ پیدا ہوا، قربانی کا جذبہ، ایک پیاس سے مر رہے لیکن کہہ رہے دوسرے کو پلا دو. یہی چیز ہمارے ملک میں ہوگی تو ملک ترقی کرے گا نا. اور آپ نے جو یہ مولویوں سے ان کو وحشت ہے، تو بتاؤ یونیورسٹیوں کا تباہ مولویوں نے کیا ہے؟ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں، یہ تو مولویوں کے پاس ہے ہی نہیں. اب مولویوں کے پاس ایجوکیشن سسٹم آیا جامعۃ الرشید، وہاں جا کے دیکھو تو آپ کو یونیورسٹی میں اور جامعۃ الرشید کے فارغ ہونے والوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. اب مولویوں نے یونیورسٹیاں بھی ہاتھ میں لینا شروع کر دی ہیں، تو ذرا اپنے لبرل لوگوں سے پوچھو جو جامعۃ الرشید کی کونوکیشن میں ان کی کارکردگی دیکھ کر اور سن کر آئے ہیں، وہ بتائیں گے یار ایسا ریزلٹ، اس کا دسواں حصہ بھی ہمارا ریزلٹ نہیں ہے جب سے مولویوں نے اس سسٹم اپنے ہاتھ میں لیا ہے. اس وقت سے بلکہ جو آرمی میں، اسٹیبلشمنٹ میں اور حکومت میں جو اچھے ملک کے مخلص لوگ ہیں نا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا سیٹ اپ آپ اپنے ہاتھ میں لے لو ایجوکیشن کا. وہ تو ان کو پتا ہے لیکن ہماری کوئی سنے گا نہیں، تھوڑے لوگ ہیں. وہ تو کہتے ہیں یہ سارا سیٹ اپ کون لے لے، وہ آپ لے لو. تو مولویوں کے ہاتھ میں ذرا آنے تو دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. باقی مولوی بھی، دیر آر ویریس ٹائپس آف مولویز، مولویوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. دو نمبر مولوی بھی ہوتے ہیں، آپ نے پتہ نہیں کون سا کوئی دو نمبر مولوی دیکھ لیا ہوگا، ہر داڑھی والا تھوڑی ہوتا ہے صحیح. تو پڑھے لکھے بھی ہیں، نچور بھی ہیں. تو آپ آؤ، آپ نے تو یوٹیوب پہ وہ دیکھے ہیں جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، تو ذرا پڑھے لکھے مولویوں کے پاس آؤ تو پتہ چلے گا آپ کو. سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.